أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك الله لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے آپ سب؟ مجھے امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھیں، آمین. الحمدللہ. جی میں جب تک دعا کرتی ہوں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین. کیسے ہیں آپ سب؟ سب خیر و عافیت سے ہیں، خوش ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ہیپی نیو کلاس کے ساتھ. پتہ نہیں چلتا نا دو دن کی کلاس، آپ بتائیے. ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے ماشاء اللہ ابھی جیسے دو گھنٹے پتہ نہیں چلتے، اور بہت لائٹ اور ہلکی کلاس محسوس ہوتی ہے نا. سب کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو بہت زیادہ ہوم ورک نہیں ہے، لائٹ لائٹ، صرف الحمدللہ لرننگ کا پروسیس ہے نا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ لرننگ اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی چلتا جائے گا نا، الحمدللہ. آپ بتائیے کہ آج الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ جو لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے ہوم ورک دیا تھا اس پر کس کس نے ورک کیا ہے؟ اور مجھے پہلے بتائیے، میں نے جب اسٹارٹ لیا تھا لاسٹ ٹائم حدیث میں، تو اس میں دو باتیں آپ سے کرنے کے لیے میں نے کہا تھا، یاد ہے؟ آپ نے کیا ماشاء اللہ بارک اللہ، اور کس نے عمل کیا؟ کیا بات تھی، کسی کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی کیا تھا؟ مسکرانا تھا نا، ایک کام تھا مسکرانا، اسمائل اینڈ جی شیئرنگ. اسمائل کے علاوہ کیا تھا ایک اور؟ میں نے کہا تھا نا کہ دعا بھی تو دینی ہے، یاد ہے ہم نے کہا سیکھا تھا نا کہ ہم نے دعا بھی دینی ہے. تو کسی نے یہ کیا؟ سب سچ بتائیے، کس نے دعاؤں کا اس ویک زیادہ اہتمام کیا اپنے بچوں کو؟ یہ وٹ ایور کسی کو بھی زیادہ دعائیں دی اور اسماعیل کو تھوڑا سا زیادہ کیا ایز کمپیریٹیولی پہلے کے مقابلے میں نا. جی بارک اللہ. अब ये देखिए ये 2 घंटे की क्लास का मकसद ही है कि हम जो है जो जो सीखें कुछ ना कुछ अपने अमल का हिस्सा जरूर बनाएं उन चीजों को ना, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए एक छोटी सी हदीस साथ लेते हैं और फिर देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या अहम बात है। आप सब सुनना चाहेंगे, पहले बताइए कितने लोग हैं जो हदीस को सुनेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे सुनते वक्त कि अल्लाह ताला अब हमारे अमल का हिस्सा बना देना इंशाल्लाह। चलिए ये बेसिकली तिब्रानी की हदीस है जिसमें क्या है, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हम लोगों के क्राउड में तशरीफ लाए, यानी एक बहुत बड़ा सा क्राउड था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और खुतबा दिया और फरमाया। जो अब जो फरमा रहे हैं ये बहुत अहम बात है, ए मुसलमानों अल्लाह से डरो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो इसलिए कि सिला रहमी का सवाब और इनाम बहुत जल्द हासिल होता है, जुल्म और सरकशी से बचो इसलिए कि इसकी सजा बहुत जल्दी मिलती है, और खबरदार वालदेन की नाफरमानी ना करना, जन्नत की खुशबू बावजूद उसके कि इसकी लपेट 1000 साल की मुसाफत तक जाती है लेकिन बाखुदा इतनी तेज खुशबू से वो शख्स महरूम रहेगा जो वालदेन का नाफरमान हो। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। देखिए कितनी अहम बात है ना। तो अब आप मुझे बताइए क्विक कि आप क्या करेंगे इस हदीस की रोशनी में, इस वीक आपका क्या टारगेट रहेगा कि आपने क्या करना। सबसे अहम बात तो आपने देखना है कि अल्लाह से डर, यानी कोशिश करेंगे खशियत इलाही को और ज्यादा अपने अंदर बढ़ाएं, और वो कैसे होगा, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने से आएगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सिला रहमी करनी, सिला रहमी के लिए आज आप क्या करेंगे बताइए, किसी ना किसी रिश्तेदार को आज आपने एक कॉल करनी है, ठीक है, या कॉल अगर आपके साथ ही रहते हैं तो उनकी कोई ना कोई मदद करनी है। कितने लोग हैं जो करेंगे सिला रहमी, अपनी बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने शौहर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदार। और दूसरा क्या करना है, क्योंकि आपको पता है इसका इनाम बहुत जल्द मिल जाता है और इसका सवाब भी, और जुल्म और सरकशी से बचना है। जुल्म ज्यादातर देखिए किसके साथ होता है, बच्चों के साथ अक्सर माँ इनजस्टिस कर जाती है ना, कि एक दो बच्चे हैं तो अक्सर जुल्म कर जाती हैं जो ज्यादा फेवरेट होता है जी, बहुत आम है कैच के साथ ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करनी है शौरी तौर पर कि इस चीज से मुझे और आपको बचाना है ना अपने आप को इंशाल्लाह। और लास्ट में वालदेन की नाफरमानी, कितने लोग हैं जो आज वालदेन के लिए अच्छी सी दुआ करेंगे, अपने अगर जिंदा हैं तो उनके लिए इंशाल्लाह फोन कॉल्स करेंगे, उनको इंशाल्लाह उनको दुआएं देंगे, और इंशाल्लाह जो जा चुके हैं उनके लिए मगफिरत की दुआ करेंगे जी। कितने लोग हैं, शाबाश जी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो आपका ये टारगेट है कि इस वीक आपने इन 4-5 कामों पर अमल करना है। नेक्स्ट वीक मैं आपसे पूछूंगी कि आप में से कितनी सिस्टर्स हैं जिनके लिए इस हदीस पर अमल करना आसान हो गया, ठीक है, करेंगे ये होमवर्क, शाबाश। छोटे छोटे से काम है, आप अपने वालदेन की केयर करते ही हैं, लेकिन हमने से कोई ऐसा नहीं है जो कि वालदेन का नाफरमान बनना चाहे ना। अक्सर होता है कि हम इतना बिजी हो जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि अपने माँ बाप को जिसे कहा जाए कॉल भी नहीं कर पाते ना, ऐसा होता है ना हम सब के साथ, और हम चाहते हैं करना लेकिन हम इतना बिजी हैं कि हम कर ही नहीं पाते। तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे और ये सोच कर करेंगे कि हमें इस हदीस पर अमल करना है और अपने माँ बाप का फर्मबरदार बनना है इंशाल्लाह। चलिए आज का क्या क्या टाइम टेबल है हमारे पास जी, आप बताइए हमारी इसके बाद कौन सी क्लास है, कौन सी शाबाश सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम, ग्रामर, किस किस ने होमवर्क किया है, सबको याद है होमवर्क, शाबाश, क्या क्या होमवर्क मिला था, बारकअल्लाह, क्या मिला था, शाबाश। हम देखते हैं हमारे साथ सिस्टर बुशरा है, अगर हम हमारे साथ सिस्टर बुशरा अगर आप हैं प्लीज तो अपना हैंड रेज कर दीजिए जी। 125 सूरह अल बकरा, आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्या देखना था, हमजा जी, हमजातुल असल और वसल, अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, शाबाश जी। अगर हमारे पास सिस्टर बुशरा अगर आप प्लीज रूम में हैं तो आप हैंड रेज कर दीजिए अपना, हमारा टाइम हो गया जी। आप ये बताइए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली जी, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। सिस्टर मैं आपकी कोई अटेंडेंस लेती हूँ, आप अपनी अपने नाम के साथ लब्बैक मार कीजिएगा, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मा फजल, मैमूना परवीन, बुशरा अहमद, राबिया अकबर, सबीहा खान, शाजिया आमिर, एनी सलीम, फिजा फरहान, जरीना मोहम्मद, सलमा शेख, नदीला आमिर, फायका अहमद, उज्मा ताहिर, शुमाइला अरशद, यासमीन इकबाल, जहरा तुराबी, قرۃ العین اقبال انیس فاطمہ سائمہ خان جویریہ تزین سیما قالب مسعودہ حسین ارم گلزار عالیہ صابر تنویر جہان شہناز فاطمہ نرگس رحمان فرزانہ چودھری نجمہ سلیم رخشندہ عزیز رابعہ عزیز سائمہ قرنی. مجھے امید ہے آپ سب نے اپنی اٹینڈنس مار دی اور جزاکم اللہ خیرن کثیرہ جس میں آپ نے ان میں سے جس نے بھی مجھے یاد دلایا اللہ آپ کو ڈھیروں جی الحمد للہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں نیکیاں ادا کرے دنیا اور آخرت کی آمین جزاک اللہ. اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم آپ لوگوں کو لنک انشاءاللہ بنا دیتے ہیں جی تو ہم ایسا بھی کرتے ہیں نا کہ بعض اوقات آپ کو لنک ہو جاتا ہے جس میں آپ جا کے اپنی اٹینڈنس مارک کر دیتے ہیں. میرے ذہن سے بالکل وہی رہا کہ شاید ابھی آپ کو لنک دیا جائے گا اور آپ اس پہ جا کے اپنی اٹینڈنس مارک کر لیں گے نا. اینی آؤ جی جی الحمد للہ. تو ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ بتائیے کہ گرا جی الحمد للہ جزاک اللہ خیر کثیرہ. یہ بتائیے گرامر کیسی لگ رہی ہے سسٹر بشرا کے ساتھ کیسا لگ رہا ہے؟ جی الحمد للہ بتائیے کیسا لگ رہا ہے جو ابھی آپ نے لاسٹ ٹائم تک سیکھا. یہ بتائیے سمجھ آ گیا حمزۃ الاصل اور وصل کیا ہوتا ہے؟ حروف ہجا سمجھ آ گئے؟ الحمد للہ الحمد للہ. اگر میں کہوں کہ الحمد للہ تو اس میں جو الحمد للہ کے اندر جو حمزہ ہے وہ کیا ہے؟ حمزۃ الاصل ہے یا وصل ہے؟ شاباش جی شاباش. سسٹر بشرا اگر آپ روم میں آئیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے میں انشاءاللہ مائک چھوڑ دوں گی. جی اصل ہے کون کہہ رہا ہے؟ اصل ہے جی وصل ہے نا وصل ہے نا شاباش جی اچھا انشاءاللہ چلے الحمد للہ. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنا جب تک ہمارے پاس سسٹر بشرا موجود نہیں ہے وہ جیسے ہی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ گرامر سیشن کریں گے. چونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ٹائم لمٹ ہے نا تو ہم اپنے ٹائم کو سیو کرتے ہوئے انشاءاللہ پہلے بخاری کا سیشن کریں گے. آپ سب ریڈی ہیں؟ لاسٹ ٹائم ہم نے کہاں تک کیا تھا بخاری کی حدیث؟ کس کو یاد ہے؟ شاباش بتائیے جی کہاں تک ہم نے چھوڑا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کتنا زیادہ پیچھے سے ریویو کرتے ہیں. شاباش 239 بارک اللہ 01 ایس ایس الحمد 010 ایس ایس بارک اللہ. انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 240 سے آن بٹ پڑھیں گے. پہلے درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اور اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں استاد حدیث سے. آپ نوٹس لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سبق حدیث نمبر 240 کتاب الصلاۃ یعنی کتاب الصلاۃ کا یہ سیکنڈ سیشن ہے یا کتاب الصلاۃ کا اگلا سیشن ہے اور حدیث نمبر ہے 240. اس میں جو ٹاپک ہے آج ہمارے پاس ما یستر من العورتی ماں میں نے جو یستر چھپایا جاتا ہے من العورتی چھپائے جانے والی چیزوں میں یعنی جسم میں جو قابل ستر حصے ہیں یعنی جس کو آپ پرائیویٹ پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ کے قریب کی جگہ تو نماز میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جس غربت اور مفلسی میں زندگیاں بسر کرتے تھے اس کی عملی تصویریں ہمیں ان احادیث کو پڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ جسم پر کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا بعض دفعہ ایسے لگتا تھا کہ پورا کپڑا پہنے بغیر نماز پڑھیں گے تو پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں. اسی سے ملتی ہوئی بات اس حدیث میں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السماء وان يحتج الرجل من في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا منع کیا, نہا کا معنی کے منع کرنا یعنی روکا, پروہیبیٹڈ کے معنوں میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے؟ انشتمال السما. اشتمال السما کہتے ہیں اتنے زور سے کپڑے کو کس کے باندھنا کہ ہاتھ بھی نہ کھلے. دیکھیں لفظ اشتمال میں کیا, شمل شمال شمل, اور سما وہی لفظ ہے جس کو آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں سمن بکمن امجن فہم لا یرجون, تو سم کہتے ہیں نا بہرے کو. تو اشتمال سما کہہ کے اتنی سخت بکل ماری جائے کپڑے کی کہ ہاتھ بھی نہ نکلے, یعنی بالکل بچے کو جیسے بعض مائیں باندھ کے ٹائی اپ کر دیتی ہے نا. تو آپ نے منع کیا کہ اتنی زیادہ سخت بکل نہ مارا کرو. کیوں؟ ابھی دیکھتے ہیں. اور دوسری بات وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ, اور آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ گوٹ مار کر ایک کپڑے میں بیٹھنا, یعنی جسم پر بس ایک چادر ہے تو گوٹ مارنا کیسے کہ جس میں ٹانگیں کھل جاتی, چوکڑی مارنا نہیں کہتے ہم اپنے ان پہ, یعنی ایسی کیفیت کہ جب وہ اٹھے گا تو اس کا پرائیویٹ پارٹ دکھے گا. منع کیا, یعنی بعض دفعہ صحابہ کے پاس اتنا چھوٹا کپڑا ہوتا تھا کہ اس کو باندھ کر اس طرح سے بیٹھنے کا حکم ہے کہ جب اٹھیں تو پرائیویٹ پارٹ نہ کھلے. آپ سوچیے ہم اپنے اوپر لے کے سوچیں, ہمارے تو بچوں کا بھی یہ حال نہیں ہے, بڑوں کی تو بات چھوڑیے, ہمارے بچوں کے پاس اتنے اتنے کپڑے ہیں تو کہاں پھر ان کا حال تھا. پھر فرمایا لیس علی فرجی ہی منہ شیئن, کہ اس کی شرم گاہ پر کچھ بھی نہ رہے. یعنی اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس طرح کا کپڑا باندھنا کہ جس سے ستر کا کھلنا اس کا اندیشہ ہو تو اس کو نہ کیجیے. گوٹ مار کر بیٹھنا کیا, دونوں سیریں زمین پر رکھ کر اپنی پنڈلیاں کھڑی کر کے بیٹھنا. بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا ایسے, جیسے زمین پہ بیٹھے تو گھٹنے کھڑے کر دیتے ہیں. ایک تو چوکٹی مارنا ہے نا, چوکٹی مارنے کو سوچیے کہ ٹانگیں سیدھی کھڑی کر لی جاتی ہیں, اور اکثر بوڑھے لوگ ٹیک لگا کے تو پھر آگے بازو کر کے تو اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی آپ کے ذہن میں تصور میں آ رہا ہوگا. تو اس سے منع کیا کیونکہ اس میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو کیا پتا چلا, اس میں ہمارے لیے عمل کی بات ہے کہ ستر چھپائے جانے کی جگہ اور اس کو بغیر وجہ کے کھولنا نہیں چاہیے. اگلی روایت کیا ہے, عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قالا فرمایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کس چیز سے؟ پہلی چیز ان بیعتینی, دو قسم کی خرید و فروخت سے, یعنی بیع کہتے ہیں خرید و فروخت ٹریڈنگ جو بھی ہے, اور بیعتین دو طرح کی چیزوں سے منع کیا کہ اس طرح کی ٹریڈنگ نہ کرو. پہلی کیا ہے, ان لماسی لماس, ایک کیا ہے چھونے سے, اور دوسری کیا ہے ون نبازی, اور دوسری جو محض پھینکنے سے پختہ ہو جائے, اور تیسری وَأَن يَشْتَمِلَ السَّمَّ, اور یہ کہ زور سے بکل ماری جائے, یعنی اشتمال سما سے بھی منع کیا, اور وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ, اور اس بات سے بھی منع کیا کہ انسان ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے. اب آپ دیکھیے ہمارا یہ ٹاپک نماز کا چل رہا ہے نا, تو یہ جو بے کی دو قسمیں اس کو ابھی ہم نہیں دیکھتے, لیکن آج بھی جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو ایسی چیزوں سے بچنا ہے. انشاءاللہ جب اسی کتاب کا کتاب البیو آئے گا تو لماس اور نباس کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم وہاں دیکھیں گے. ابھی کہوں گی تو بات ڈسٹریکشن میں چلی جائے گی. یہاں وہی بات ہے جو اوپر علی حدیث میں, نمبر ایک یشتمیل سما, اشتمال سما یعنی ایسے گھٹنے جوڑ کر کھڑے کر کر بیٹھ جانا کہ اٹھنے میں شرمگاہ کے کھلنے کا خطرہ ہو, اور دوسرا یہ طبیعت رجلو فی صوب واحد, ایک کپڑے میں بھی انسان نماز نہ پڑھے. اچھا وہ ہے ہی ایک تو کیا کرے, یہ بھی ایک سوال آتا ہے. تو پھر پچھلی حدیثوں میں تم نے پڑھا تھا نا کہ پھر ایک کپڑا اور اتنا بڑا ہے وسط ہے تو پھر اس کو اس طرح سے جیسے وہ ساڑی کا بکل مارتے ہیں تو کندھوں پہ ڈال لے, یعنی عام حالات میں مرد کے کندھے نماز میں کورڈ ہونے چاہیے, یہ ایک حکم ہے. بعض دفعہ بعض مرد گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو بنیان پہنتے ہیں اور وہ بنیان بالکل سٹرپس والی ہوتی ہے تو وہ بہتر نہیں ہوتی. اگر بنیان پہنتے ہیں تو دو چیزیں دیکھ لیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کے کندھے ڈھکے ہوں یعنی سلیوز والی ہو تھوڑی سی، اور دوسری یہ کہ وہ اتنی لمبی ہو کہ نیچے اگر کوئی ایسی پینٹ پہنی ہے یا ٹائٹ قسم کا ٹراؤزر ہے تو پرائیویٹ پارٹ نمایاں نہ ہو. جیسے عورت کے جسم کے حصوں کو چھپانا ہے اور بہت تنگ نہیں پہننا، سی تھرو نہیں پہننا، سیم یہی چیز مردوں کے لیے بھی ہے. آپ امیجینیشن میں لائیں کہ ایک مرد ہے جو جینس پہنتا ہے اور جینس بھی ایسی کہ بالکل جسم پہ سلی ہوئی ہیں، اب اوپر چھوٹی سی ٹی شرٹ پہن لی جس سے ہپس بھی کورڈ نہیں ہے، تو اس میں نماز نہیں ہوگی. جس طرح عورت رکوع میں سجدے میں جاتی ہے تو اس کی بیک کھلتی ہے تو مرد کی بھی کھلتی ہے. تو اتنی تنگ ٹراؤزر جس میں جسم کے پارٹ دکھیں یا اتنی اسٹریچی ہے، جیسے بعض لوگ جاگنگ ٹریکنگ سوٹ، جاگنگ والا سوٹ ہے کوئی اسٹریچی ہے کہ بالکل جسم پہ سلا ہوا دکھے، اس میں نماز نہیں ہوتی. اگر مرد نے کوئی ایسی چیز پہنی تو پھر اس کو کم از کم ایسی لمبی شرٹ یا بنیان پہنی ہوگی جو کم از کم اس کی تھائیز کو کور کر لے. اور یہاں سے اسی میں آپ اپنے بچوں کو بھی سے ٹریننگ دیں. دیکھیں حیا کی بات ہے نا، ہم اکثر عورتوں کے ساتھ حیا کی بات کرتے ہیں، مردوں کو نہیں سکھاتے، اس سے پھر آگے جا کے بہت خرابیاں آتی ہیں. ایک مرد بازاروں میں گلیوں میں پھرے اور اس کا جسم کھلے تو کیا اس سے فتنہ نہیں آئے گا؟ اگر ایک عورت کو دیکھنے سے مرد اس کی طرف راغب ہوتے ہیں تو مرد کو دیکھنے سے دوسرے مرد بھی دیکھیں گے اور عورتوں کی بھی نظر پڑے گی. تو لہٰذا اس طرح کی کام نہیں کرنے چاہیے. پھر اگلی روایت دیکھتے ہیں. عنہ رضی اللہ عنہ قال واسنی ابو بکر فی تلک الحجتی، یعنی حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے ابو بکر صدیق نے کیا کیا حج میں، قربانی کے دن منادی کرنے والوں کے ساتھ روانہ کیا. دیکھیے گا اس کو، باسانی بھیجا مجھ کو، مبوس کیا ابو بکر نے، ابو بکر نے، فی تلک الحجتی اس حج میں، مؤذنین یوم نحر، دو منادی کرنے والے، ایک ہوتا مؤذن ٹھیک ہے ایک ہوا نا، تو مؤذنین، مؤذنی ہے بلکہ مؤذنین، دو بھیجنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیج دیا. کیوں بھیجا؟ نؤذن بمنا، تاکہ ہم منا میں یہ اعلان کر دیں. کیا اعلان کر دیں؟ الا لا یحج بعد العام مشرکن، کہ آج اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. جو لوگ تفسیر پڑھ چکے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، برات من اللہ سورۃ توبہ کی ابتدائی آیتیں. جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے چند جملے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے، وہاں پہلے سے خانہ کعبہ موجود تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کے نام پہ بنایا تھا، اور وہاں توحید ہی اس کی بنیاد تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ میں اتنا زوال آ گیا تھا کہ انہوں نے اس گھر کو بتوں سے بھر دیا تھا، اور اس گھر میں اتنے بت تھے کہ مسلمان بھی وہیں نماز پڑھتے تھے، مشرک بھی وہیں آ کے اپنی عبادات کرتے تھے. وہاں تو آپ نے کچھ نہیں کیا، خاموش رہے، اپنی عبادت جیسے بھی کرتے تھے. لیکن جب ہجرت کے بعد مکہ سے آپ نکلے مدینہ، اب مدینہ میں جا کر آپ تھوڑا سا اسٹیبلش ہو چکے تھے. مدینہ دنیا میں پہلی اسلامک ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی. جب آپ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوئے اور پھر کچھ مختلف حالات سے گزرنے کے بعد سن 8 ہجری آ گیا جس میں مکہ فتح ہو گیا. وہ کیسے ہوا یہ ایک سیرہ کورس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن بہرحال یہ کہ مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری تھا. اب کوسچن کیا تھا کہ اب مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، خانہ کعبہ ان کے انڈر آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ بدستور وہی طریقہ تھا جو اس وقت تک چل رہا تھا. یعنی آپ دیکھیے تقریباً 13 اور 8 21 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرکشن نہیں پیدا کیا. ہاں جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے پھر وہاں رکھے ہوئے بتوں کو تو توڑ دیا، اور باقی صحابہ کو بھیجا کہ مکہ کے گرد و نواح کی جو بستیاں ہیں جہاں بھی وہاں کوئی بت نہ نظر آئے. اب یہ تو پاک ہو گیا. کوسچن کیا اٹھا کہ اس کے فوراً بعد جب اگلے سال سن 9 ہجری کا حج کا موسم آیا تو مکہ والے یا مشرک جو ارد گرد تھے، جیسے اب لوگ دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں وہاں تب بھی جاتے تھے، اب یہ کوسچن تھا کہ کیسے جائیں، کیونکہ یہ تو مسلم ٹیریٹری میں بدل گیا. لہذا اس سے پہلے سن 9 ہجری جب آیا، حج کا موسم تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ابو بکر صدیق کو بھیجا اور پھر ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کیونکہ قریشی تھے حضرت علی، رشتہ دار بھی تھے اور مکہ میں زیادہ لوگ ان کے ریلیٹو تھے، تو آپ کو احتمال تھا کہ کہیں ابو بکر کی بات پہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دیں تو ساتھ ان کے خاندان کا ایک شخص بھی بھیج دیں. یہ اس موقع کی بات ہے. جو اتنی لمبی بات سنی ہے اس میں سے عمل کی بات کیا کہ ہمارا اسلام کس چیز سے پھیلتا ہے؟ ہم دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی پوزیشن نہ اختیار کریں. آپ دیکھیے کہ وہاں تو ایک طرف مشرک اور ایک طرف مسلمان تھے، کفر اور شرک اور اسلام کی جنگ ہے. آج ہمارے مسلمانوں میں دونوں خود کو مسلمان کہنے والے، لیکن مسلک کے فرق پہ، فقہ کے فرق پہ اپنی مسجدوں میں دوسروں کو آنے نہیں دیتے، دوسرے آئے اس کی مسجد میں اپنے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو یہ بات سیکھنے کی ہے، صبر، برداشت، حوصلہ، دوسرے کو برداشت کریں. اصل خوبصورتی اسلام کی یہ ہے کہ حق پہ عمل کریں، دلائل کو بنیاد بنائیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، جو بات سمجھ آتی ہے. رہ کے دوسرے مسلک کے لوگ، دوسرے علماء کرام جو دوسرے فقہ کو دیکھتے ہیں، آپ ان کی رسپیکٹ کریں. اسلام کبھی بھی اس طرح نہیں چاہتا کہ آپ اٹھ کے دوسروں کی مسجدوں میں جا کر حملے کر دیں اور کروا دیں. تو یہاں سے ابو ہریرہ کا یہ عمل پتہ چل رہا ہے کہ ابو ہریرہ بھی ساتھ تھے. ظاہر ہے کہ اس دور میں یہ تو نہیں تھا کہ ایک پیل ٹاک میں میسج دیا سب کو پہنچ گیا، واٹس ایپ گروپ میں میسج دیا سب کو پہنچ گیا. وہاں ون آن ون بیس پہ کرنا پڑتا تھا. کچھ لوگوں نے ایک جگہ عرفات میں کھڑے ہو کے اعلان کیا ہوگا، کچھ نے دوسرے، کچھ نے مکہ کے پاس. تو جہاں جہاں بات ہو سکی وہ کی. تو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایک اور بھی تھے، تو ہم نے جا کے مینا میں یہ اعلان کرنا تھا کہ آج کے بعد یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا. یہ بھی تو اسلام کی رعایت ہے نا، آنے دیا. ہم ہوتے پہلے ہی خبر ڈال دیتے، خبردار آج کے بعد نہ آنا مکہ میں، اب اس کفر نہیں چلتا. اور آپ پڑھیں قرآن میں کہ جب وہ اعلان ہوا تو ساتھ پھر 4 مہینے کی مہلت بھی دے دی، 4 مہینے تک آ لو، سوچو، بیٹھو، حتی یسمع کلام اللہ، آنا چاہو موسٹ ویلکم، آؤ، ہم تمہیں پڑھائیں گے، ہم تمہیں اسلام سکھائیں گے. اس کے بعد یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر تم مکہ میں نہیں آؤ گے، یا قیامت تک مکہ میں نہیں آؤ گے. دوسری صورت کیا تھی کہ آپ نے ان کو یہ بھی بات کہہ دی کہ یعنی تمہیں آج یہاں آنے کی اجازت نہیں مل رہی اور تم فوراً چلے جاؤ اور تمہیں بہت کچھ کہہ دیا جائے گا نہیں. اچھا، ایک صورت یہ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ نہ ہی بیچاروں کو روکا جاتا، آتے رہتے وہ بھی ادھر ہی. ایک کوشچن آتا نا، اچھا جب اتنا جو صبر 21 سال کیا تھا تو پھر ایک کونا بنا دیتے کہ مشرک بھی آ کے یہاں عبادت کریں، تو مجھے بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا. اس حج اور عمرے کے ٹرپ میں میں نے اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا کہ جتنا اس وقت پوری دنیا ویسٹرن کلچر کے انڈر ہے اور میڈیا نے سہولت پیدا کر دی، وہ تو سعودی عرب کے بھی گھر گھر میں چلتا ہوگا، لیکن مکہ اور مدینہ آپ دیکھیے کہ ہم جتنے بھی دن وہاں رہے، جس دن ہم آنے والے تھے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ فیل کریں مکہ میں یا مدینہ میں، جب سے ہم ادھر آئے ہم نے ایک بھی مشرک نہیں دیکھا. یہ کتنی بڑی ایک اچیومنٹ ہے. سب ایک نظریے کے لوگ، سب قول لا الہ الا اللہ تفلحون پہ عمل کرتے ہوئے. پھر میں نے کہا کہ دیکھیں کہ جب سے ہم ادھر آ کے بیٹھے ہوئے، چلے مکہ سے مدینہ، کوئی ایک عورت ایسی گندے حلیے میں نہیں دیکھی کہ دیکھ کے نظریں گندی ہو جائیں. راہ چلتے ہوتی ہے نا گندی، جتنا مرضی بچنا چاہیں، کسی کے ٹائٹ ڈریس، کسی کی پینٹس، کسی کے سٹریچی کپڑوں کو دیکھ کے طبیعت پہ بوجھ آتا ہے نا، وہاں نہیں آتا. یہی وجہ آپ وہاں اپنے مردوں کے ساتھ جب جائیں گی اور اگر بیٹے ہیں یا کوئی بھی، آپ ان کے رویوں میں فرق دیکھیں گے. ماحول کا اثر ہوتا ہے، نظریں گندی ہوتی ہیں، سوچ گندی ہوتی ہے، اس سے گفتگو بھی گندی ہوتی ہے. تو مجھے اتنا وہ سوچ کے اچھا لگا کہ یہاں کوئی نان مسلم نہیں آ سکتا. اللہ نے اس ایک خطے کو آپ کہہ لیجئے کہ ساری دنیا کے کلچر سے آزاد کر دیا کہ یہاں آؤ تو تمہیں صرف اسلامزم دکھے. پھر وہاں کوئی اسلام فوبیا کا نام نہیں بولے گا، سب کو ایک دھن لگی ہے، سب ایک کام پہ چل رہے ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو میری فیلنگس ہی، اب موقع آیا تو آپ سے شیئر کر رہی ہوں، ایک اور چیز جو دیکھی وہ کیا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں آپ دیکھیے، ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں بھی. چلیں آج کے حالات میں بات کر لیں کہ ایک وقت میں طواف کرنے والے 1 لاکھ لوگ ہیں، کم و بیش اس سے بھی زیادہ ہی ہوتے ہوں گے، لیکن اتنے تو ہم لگا لیتے ہیں. یہ بتائیے کبھی کسی نے کوئی خبر سنی، کسی مرد نے عورت کو چھیڑا، چٹکی کاٹی، کسی کی نظر سے نظر ملی؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے. میں نے ایک سکالر تھے تو ان سے یہ بات کہی کہ کیوں نہ یہاں عورتوں کی کیوں لگ جائیں، مردوں کی کچھ لائنیں ہوں اور ایک روپ اس کے ارد گرد گھومتے جائیں، 7 چکر بھی ہو جائیں، ایک دفعہ اس میں گھس جائیں تو پھر آپ چلتے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ جس دن سے یہ گھر بنا ہے تب سے لے کے آج تک اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں عورت مرد ساتھ رہے. تو اس کی حکمت کیا ہے؟ مینجمنٹ سکھائی ہے کہ زندگی میں جب کبھی کسی جگہ عورت اور مردوں کا اختلاط ہو، ایئرپورٹس پہ ہوگا، جہازوں میں بیٹھیں گے تو ہوگا، ٹرین سٹیشنز پہ ہوگا، آپ نہ بھی بازاروں میں جا کے مردوں سے بات کریں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹریکشن نہ ہو؟ تو پھر سکھایا گیا کہ عورتیں اور مرد کیسے رہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ وہاں جا کر نظروں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور سوچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. تو اللہ نے اس علاقے کو کسی مشرک کے نہ آنے کا حکم دے کر مسلمانوں کو کم از کم زمین کا ایک ٹکڑا تو دے دیا کہ جہاں اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے کی برکتیں لوگ دیکھتے ہیں. یہ ساری سوچیں ہی ہیں ان دنوں ہی کی. اور وہ کہہ کہ اللہ نے یہ لگا کر نا پابندی کے یہاں مشرک نہیں آ سکتا، ہم مسلمانوں پہ بھی بڑا احسان کیا. اگر یہاں مشرک آ سکتے، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، انہوں نے ادھر آ کر اور یہاں سے جو آئیڈیاز لینے تھے اور جو وہاں ڈسپلن اور قائم کر دینا تھا، ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو باری نہ آتی. جب وہ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے، جب ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، دل میں ان کے تو ضرور آتا ہوگا، ایسے لگتا ہے انسانوں کا ایک گروہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ پانی میں تیر رہے ہیں لوگ. اتنے لوگ ہوتے ہیں، سم ٹائم یقین کریں کہ اوپر سے جب آپ نیچے دیکھتے ہیں وہ جو ٹیمپریری رنگز آج کل بنے ہوئے، ایسے فیل ہوتا ہے کہ پانی ہے نیچے اور یہ سب یوں تیر رہے ہیں. فیلنگ آتی ہے نا، پانی میں سب کھڑے ہیں اور سب یوں ہاتھ کھڑے، اس طرح یوں ایک حج میں چل رہے ہوتے ہیں یوں سب. کہ وہ ایک ساتھی کی بات کہ یہاں آ کے تو کچھ قدم نہ بھی اٹھاؤ، پیچھوں نہیں دھکے کر کے طواف کرا دینا آپ کا. اصل میرا طواف شروع ہوگا جب میں نے یہاں سے اپنے گھر جانا ہے. میرا اصل طواف وہاں شروع ہونا ہے کہ میں نے سوسائٹی سے اپوزٹ زندگی بسر کرنا چاہنی ہے، تو لوگوں نے مجھے پھر پوش کرنا ہے، پھر وہ ریزسٹ کرتے ہیں. تو بہرحال سیکھنے والوں کے لیے باتیں بہت ساری ہیں، نہ سیکھنے والے تو اتنی دیر میں ایک طواف بھی پورا کر لیتے. تو دوسرا حکم کیا تھا؟ یتوف بل، اور ایک تو کیا کہ حج نہیں کریں گے، اور دوسرا یتوف بل بیتی عریانن، کوئی مشرق حج بھی نہیں کرے گا اور کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا. سورۃ الاعراف میں قرآن پاک میں یہ چیز آتی ہے کہ مکہ والے کپڑوں کے بغیر طواف کرتے تھے. جسم پر عورتیں پرائیویٹ پارٹ پر چمڑے کا ایک ٹکڑا رکھ لیتی تھی، اور جب کوئی ان سے پوچھتا کس بے حیائی کی وجہ کیا ہے تو عقل استعمال کرتے تھے. دیکھیے اللہ کے حکم میں عقل کا استعمال پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ شیطان پہلی ہستی ہے جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل استعمال کی تھی. کہ نا خیر من، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو عقل نہیں استعمال کرنی. عقل وہ کیا استعمال کرتے تھے؟ کہتے تھے ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، تو اللہ کے گھر آ کے یہ سب چھوڑ کے نیچرل ڈریس میں آ گئے. آپ بتائیے، الٹی کھوپڑی ہے نا. لیکن شیطان اس پہ لوگوں کو مطمئن کرتا ہے. جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے اس پر پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی نیکڈلی طواف نہیں کرے گا. پھر کیا ہوا؟ ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت علی کو ردیف بنا دیا. اردف کا لفظ کیا ہے؟ اردو میں آپ لفظ سنتے ہیں کافیہ اور ردیف. کافیہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مصرع، تو ردیف اس کے بعد والا، یعنی اس کے وزن پہ ہی ہوتا ہے نا موسلی. جب ایک میں کہتے ہیں تو دوسرے میں بھی اسی کا وزن ہے. تو ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھا ہوا شخص. گھوڑے پہ کوئی بیٹھتا ہے تو ایک آگے بیٹھتا ہے نا، تو دوسرا اس کے پیچھے بیٹھے گا، وہ اسی سے لفظ ہر دفعہ پیچھے لگا دیا، جوڑ دیا. یعنی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت علی کو یہ حکم دے کر بھیجا. کیا کہا؟ فَأْمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بَرَاتُ، کہ وہ اعلان کر دیں برات کا. وہی برات، یعنی برات کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بہت ساری براتیں، اور ہم مخارج کا خیال نہ رکھیں تو ساری ایک ہی ہو جاتی. ایک تو دلہا کی برات آتی ہے، جس کے گانے بھی ہوتے ہیں اور جس کے لیے مائیں بہنیں بہت ساری خواب بھی دیکھتی ہیں کہ برات پہ جانا ہے، برات کے ساتھ جانا ہے. ایک شب برات ہوتی ہے جو 15 شعبان کو منائی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں گے دونوں میں کیا چیزیں ہیں، پہلی برات اور دوسری برات میں کیا فرق ہے؟ شادی کی برات ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں. برات کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ تو ایک پیچھے بزرگوں کی، یا پچھلے دور میں جب بہت زیادہ چوریاں چکاریاں ہوتی تھیں تو جب کسی کی لڑکی کو بیاہنے جاتے تھے تو واپسی پہ اس کا جہیز اٹھانا ہوتا تھا. اب اس وقت کوئی کنٹینر اور اس طرح ٹرکس تھے نہیں ہیں، تو اپنے ساتھ لڑکے والے کچھ مزدور لے جاتے تھے کہ واپسی پہ ہم سامان اٹھوا کے لائیں گے. آئی ایم ناٹ جوکنگ، اس کی ہسٹری ہے. ایک تو یہ وجہ ہوتی تھی سامان اٹھواتے تھے، پیٹیاں، صندوق اور جو کوئی فرنیچر ہوگا. دوسرا یہ ہوتا تھا حفاظت کے لیے لے کے جاتے تھے کہ رستے میں کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے، کیونکہ شادی ہے، کوئی زیور ہوگا، کچھ قیمتی چیزیں ہوں گی. اس تحفظ کے لیے لڑکے والوں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے جانا شروع کیا. اور آج اس کا کیا حال ہو گیا کہ برات والوں کی قدر نہ کریں، عزت نہ کریں تو گھر بنے بنے ٹوٹ جاتے ہیں. اور براتیوں کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے اور غیر براتیوں کے بیٹھنے کی جگہ یہ، اور آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے تو دیکھیں ہم کو اٹھا دیں گے، کہیں گے اٹھیں یہ برات کے لیے، یہ دلہا کے لیے. اور میں نے لڑائیاں کیا ہوتی کہ گھر ٹوٹتے دیکھیں صرف اس لیے کہ ہم آئے اور ہمیں استقبال ہی نہیں اچھا کیا آپ نے، اور دس اینڈ دیٹ. تو یہ صرف غیر اسلامی طریقہ زندگی ہے. چلیے دوسرا سوال یہ کہ یہ شب برات جو ہم مناتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے پھر؟ یعنی اس لفظ کو میں بول رہی ہوں. تو یہ بتائیے کہ یہ، میں اکثر بچپن سے سوچتی تھی کہ یہ شب برات جو شادی کی برات ہوتی ہے تو ہم بچپن میں کیا سوچتے تھے، جیسے شادی میں خوش ہوتے ہیں، پھول جڑیاں ہوتی ہیں اور خوشی ہوتی ہے، تو یہ شب برات بھی کوئی اس طرح کی جشن کی رات ہے؟ جی آپ میں سے کسی کو بتاؤ کہ یہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا، جو سنا وہی کبھی سوچا ہی نہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں صرف نام کی بات کر رہی ہوں، اس وقت کبھی سوچا ہی نہیں. تو اس سال پھر پوچھئے گا کہ یہ شب برات کیا ہوتی ہے؟ منانے والوں کو نہیں پتا، شادیوں سے پہلے منگنی ہوئی ہو تو شب رات جاتی ہے، کبھی عید جاتی ہے، کیا کر رہے ہیں ہم سب؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے سب گڑیا گڈی کا کھیل کھیل رہے ہیں، سب اپنی خوشیوں میں مگن ہے، اب یہ کر لو. اور رسموں کیسے توق ہم نے اپنے کندھوں پہ ڈالے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے، قرآن میں آتا ہے سورہ الاعراف میں کہ اللہ نے اس نبی کو بھیجا جس نے لوگوں کے بندھن اور توق ان سے اتارے، اسر اغلال کے بوجھ تھے، لوگوں نے اپنے اوپر رسم و رواج کے نام پہ ڈالے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ ختم کیے. آج ہم نے وہ سارے ڈال لیے، بلکہ اوروں کے بھی ڈال لیے. اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو وہ شب برات نہیں کہتے، وہ شب برات کہتے ہیں جو یہاں بیزاری کی رات. کس کی کس سے بیزاری ہے؟ پھر اس کے اوپر وہ چند ضعیف روایات ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے بے نیاز کر دیتا ہے. آپ پڑھیں گے، ابھی اخباروں میں دیکھیے گا، آرٹیکلز آئیں گے، تبھی میں اس پہ کچھ نہیں کہتی کیونکہ پھر موضوع ہی پلٹ جائے گا. لیکن آپ بھی ڈراتے رہیں، اور انشاءاللہ جو واٹس ایپ گروپس میں اس میں بھی کوشش کریں گے. 15 شعبان سے پہلے وہ لیکچر ایک پورا شعبان کی حقیقت اور اس کی وہ آپ کو بھیج کے سنوا دیں گے. آپ یہاں بھی ضرور سنیے گا، کسی موقع بنے گا انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. یہ مئی کے مہینے میں کہیں نہ کہیں حدیث کی کلاس میں اسی میں آپ کو سنا دیں تو زیادہ اچھا نہیں؟ سب مل کے سن لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو نوٹ کر لیں سسٹر آپ، پھر اس پہ ہم بات کر لیں گے بعد میں. تو یہ علم کی بنیاد پہ ہو. میں اپنی زبان سے بولوں تو میں 10 جملے بول دوں، لیکن میرے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب آپ حدیث کی روشنی، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ لوگوں کو برات کا اعلان کر دو، یعنی بے نیازی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے. قال ابو ہریرہ، تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فزنا معنا علی فی اہل منا یوم النخری، حضرت علی نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ منا کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا. پھر کیا ہوا؟ کیا کہا؟ لا یحج بعد العام مشرکن، کہ آج اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، ایک بار. اور ولا یطوف بالبیت عریان، اور کوئی اس کے بعد بیت اللہ کا عریان طواف نہیں کرے گا. اب یہاں امام بخاری دیکھیے طواف کی حدیث لے کے آگے. پڑھ رہے ہیں ہم لوگ نماز، رسوت کیا ہے کہ جب طواف میں ستر لازمی ہے، طواف میں کپڑے پورے ہونے چاہیے، تو نماز تو فرض ہے. بات واضح؟ طواف تو سنت ہے، کریں نہ کریں آپ کو اجر تو ملے گا، نہ کریں گے تو گناہ نہیں، لیکن نماز تو چھوڑنی نہیں. اور نماز دن میں 5 بار ہے، طواف تو آپ جا کے کبھی وہاں کریں گے، نماز تو آپ نے ہر جگہ ہر وقت پڑھنی ہے، 5 دفعہ پڑھنی ہے. تو یہاں ادھر اس حدیث کے لانے کی حکمت کیا ہے کہ دیکھو، جب طواف نہیں کر سکتے تو پھر نماز تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، کپڑوں کے بغیر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے، ما یذکر فی الفخذی. فخذ کہتے ہیں ران کو، تھائز کو. ایسی جگہ کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کو نماز میں چھپایا جائے گا کہ نہیں؟ مطلب مردوں کے لیے، آف کورس عورتوں کے لیے تو پوری چادریں ہی ہوتی ہیں نا، لیکن مرد جب نماز پڑھے تو کیا اپنی ران کو چھپائے گا کہ نہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ کیا صرف انڈرویئر پہن کر یا کوئی پتلی سی چیز پہن کر ستر کو چھپا کے نماز پڑھ سکتا ہے، یا پھر پوری ران کو بھی چھپائے گا؟ جیسے ٹراؤزرز ہیں یا لانگ آپ کہہ لیجئے کہ وہ کیا بولتے ہیں ان کو، شارٹس کی صورت میں. اس سوال کا جواب اس حدیث سے ملے گا. ان انس رضی اللہ عنہ، یعنی آپ کہہ لیں کہ کیا مرد شارٹس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور کیا انڈرویئر میں خالی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اس حدیث سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ان انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزہ خیبرہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا خیبر کا، یعنی غزہ خیبرہ کا مطلب کہ خیبر کی طرف کا رخ کیا لڑائی کی نیت سے. غزہ وہی لفظ ہے جس کو غزوہ کہتے ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ جب خیبر کی طرف آپ گئے غزوے کی نیت سے. اور خیبر کیا جگہ تھی؟ یہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو وہاں یہود کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقہ اور بنو نذیر. تینوں مدینہ میں مسجد نبوی کے ارد گرد رہتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ عرصے کے بعد ہی سازشیں کرنی شروع کر دی، مسلمانوں کو ستایا. اسی طرح ایک موقع پہ ایک شخص نے مسلمان عورت کی عزت خراب کرنی چاہی، وہ کسی جیولر کی دکان پہ آئی تو اس کا جو کپڑا تھا تہمت کا اس کو پیچھے کسی جگہ باندھ دیا، جب وہ اپنی دھیان سے کھڑی ہوئی تو اس کا تہبند اتر گیا. اس کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگے. اب یہ ایک مسلمان بیٹی کی عزت اور اس کے اوپر حرف تھا, اس بات سے مسلمانوں کو غیرت آئی, انہوں نے اس شخص کو مارا, قتل ہو گیا. اس پہ ہندو یہود نے ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا دیا, تو اس پہ ایک جنگ ہوئی تھی غزوہ بنو نذیر کے نام پہ. پھر جب وہ وہاں اس جنگ کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوتا کہ یہ مدینہ چھوڑ دیں, یہ یہاں سے نکلے تو خیبر میں چلے گئے, مدینہ سے تھوڑا دور تھا لیکن وہاں چلے گئے. چلو بھائی اللہ کے نبی نے مروایا تو نہیں, کہا چلے جاؤ خالی کر دو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی ایک ایسی چیز برداشت نہیں کر سکے تھے جس سے مسلمانوں کی عزت اور عورتوں کے لباس اور حجاب پہ زد بڑھے. لیکن وہاں جا کر انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیے, سازشیں کی, بلکہ وہاں سے چونکہ آگے تبوک کے راستے اور عیسائی مملکتیں تھیں اس دور کی سپر پاورز, ان کے ساتھ گٹھ جوڑ شروع کر دیے. تو لہٰذا پھر سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی نے خیبر کی طرف رخ کیا, یہ اس کا ذکر ہے. خیر کیا ہوا, فصلینا عندہ صلاۃ الغداتی بی غلسن, کہتے ہیں کہ جب ہم خیبر کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے تو ہم نے وہاں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی. غلسہ کہتے ہیں بالکل ابھی اندھیرا ہی تھا, یعنی ابتدائی وقت ابھی صبح کا تھا, تو ہم نے وہاں نماز پڑھ لی. فرکیب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکیب ابو طلحہ, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہوئے, ابو طلحہ بھی سوار ہو گئے. ابو طلحہ کون تھے, کسی کو پتہ ان کے بارے میں کوئی بات؟ یہ حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے. آپ ام سلمہ پوچھیں گے کون تھی, حضرت انس کی ماں تھی, حضرت انس کی ماں تھی ام سلمہ. لیکن ابو طلحہ ان کے باپ نہیں تھے, ابو طلحہ کافر تھے. جب ام سلمہ کے شوہر جو مالک نام تھا ان کا انتقال ہو گیا ملک شام میں, ام سلیم کے شوہر تھے, اور ام سلیم جو تھی وہ حضرت انس کی ماں تھی. تو حضرت انس پہلے شوہر سے تھے جن کا نام مالک تھا, وہ ملک شام میں گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا. ام سلیم کو رشتے آنے لگے, خوبصورت عورت تھی, خاندانی تھی, وجاہت والی تھی. ابو طلحہ نے بھی ان کو رشتہ بھیجا. ام سلیم مسلمان ہو چکی تھی, ابو طلحہ کافر تھے. تو انہوں نے پھر ان کو بڑا خوبصورت انداز اختیار کر کے تبلیغ کی تھی کہ ابو طلحہ تم بت کو پوجتے ہو, وہ کیا کر سکتا ہے؟ پوجنا ہے اس کسان کو پوج لو جس نے بیج ڈالا, محنت کی, درخت لگا, کچھ تو کیا نا اس نے. چلو پوجنا ہے تو اس بڑھئی کو یعنی کارپینٹر کو پوج لو جس نے تراش کر یہ بت بنایا, اور اس بت کی تو کوئی طاقت نہیں. دلیل اتنی مضبوط تھی کہ ابو طلحہ قائل ہو گئے. تو ام سلیم نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنے پہ تیار ہوں اور میرا مہر آپ کا اسلام ہوگا, یعنی آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ سے حق مہر نہیں مانگوں گی. یہ ابو طلحہ تھے. آپ دیکھیں ان کی زندگیوں کی کہانیاں جب پتہ ہوتی ہیں نا تو یہ آپ کو اپنے فیملی ممبرز لگتے ہیں, اور ورنہ ہمیں تو ان کے نام بھی سم ٹائم پڑھنے مشکل لگتے ہیں. تو حضرت ابو طلحہ بھی وہاں آپ کے ساتھ ہی تھے. خیر, اور کہتے ہیں انا ردیف ابی طلحہ تھا, اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اب ردیف کا معنی سمجھ آ گیا, پیچھے اردف یہی لفظ تھا, یعنی میں آپ کے پیچھے سوار تھا. پھر کیا ہوا, فاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زقا کی خیبرہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو ایڑی لگائی دوڑاتے ہوئے. یہ جو لفظ ہے نا فاجر, یعنی آپ نے تیزی سے دکھائی, یعنی سواری کو جیسے وہ ایڑ لگاتے ہیں نا, چل چل زور زور سے چلانا, وہ مطلب ہے. اور زقاق کی خیبر, زقاق کہتے ہیں گلیوں کو, اور خیبر کی گلیوں میں آپ نے اپنی سواری کو تیز سی سے دوڑایا. وہ ان نہ رکبتی لتمسو فخیزہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا رسول اللہ کی ران مبارک سے چھو جاتا تھا. یعنی اب ظاہر ساتھ ساتھ چل رہے تھے سارے, تو کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا اللہ کے نبی کی ران کے ساتھ چھو جاتا تھا. پھر کیا ہوا, ثم خسر الازار عن فخذه, پھر آپ نے ہٹا دی چادر اپنی ران سے, یعنی آپ نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا. حتی انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ مجھے آپ کی ران مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی. فلما دخل القریہ قال, پھر جب آپ بستی میں داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. خربت خیبر, خیبر برباد ہو گیا, ویران ہو گیا, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا نعرے میں مردہ باد, فلا مردہ باد, کیونکہ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کا نام بڑا کیا اور دشمن کے نام کے ساتھ بتا دیا کہ یہ تو آج ویران ہو جائے گا. ان اذا نزلنا بساحتی قوم, ہم جب کسی بھی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں, فسا صباح المنذرین, تو بہت بری ہوتی ہے صبح ان کی جن کو ڈرایا گیا ہو. قرآن پاک کی آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صحابہ کو جوش دلاتے ہوئے ایسے نعرے لگاتے تھے کہ جب ہم کسی دشمن کی زمین میں اترتے ہیں تو پھر ان کو بچنے کا موقع نہیں ملتا. یعنی اللہ کا نبی جب کہیں چلا جائے تو پھر وہاں مدد اسی کی ہوگی. اور ساتھ ہی قالہا ثلاثن, آپ نے یہ بات تین بار فرمائی, یعنی ایسی بات کر کے فرمائی تین بار. قالا, حضرت انس کہتے ہیں, وخرج القوم الى اعمالهم, کہتے کہ بستی کے لوگ اپنے اپنے کام کے لیے نکلے, اعمال عمل سے, یعنی کسان تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے, تو وہ سارے جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ سے نکلے. فقالوا, پھر وہ بولے, محمد والخمیس, یعنی جیشہ, جب انہوں نے اچانک آپ کو دیکھا تو کہا محمد اور ان کا جیش, یعنی ان کا لشکر آ پہنچا. یعنی ان کو حیرت ہوئی کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے. قالا, حضرت انس کہتے ہیں, فأصبناها عنوتن فجمع السبی فجاء دحیتو, حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر کو فتح کر لیا. اسبانا, اصبناها عنوا, ہا سے مراد یہاں خیبر ہے, یعنی کہ ہم نے خیبر کو فتح کر لیا جنگ کے ساتھ, یعنی وہاں لڑائی ہوئی دشمنوں کے ساتھ, تلواریں چلی اور اس کے بعد جو تھا وہ دشمن کو ہم نے پکڑ لیا. یعنی خیبر کی طرف گئے اور وہاں جب دشمنوں سے ملے تو کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی, اور جنگ ہوئی تھی. حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اگر ان جنگوں کے حالات ہم پڑھیں تو ہمیں یقین نہیں آتا آج کہ یہ سب کیسے ہوتا تھا. یعنی یہ ایسی ناممکن چیزیں تھیں کہ جس کو اگر آج دیکھیں, اس ٹرپ میں نہیں, اس سے پچھلے ٹرپ میں موقع ملا تھا ہمیں مدینہ کے ارد و گرد جو یہود کے جو قلعے تھے نا, جو ان کی گڑیاں تھی بنو قریظہ کی, وہ ہم نے دیکھی تھی, اور وہاں کھڑے ہو کے وہ ساری باتیں جو سیرت میں پڑی ہوتی ہیں نا, وہ زیادہ سمجھ آتی ہیں. پھر یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے. اور آپ آج بھی وہاں اگر کبھی جا کے دیکھیں نا, تو وہاں ایک پہاڑ بالکل جل گیا تھا, یعنی آگ لگی تھی اس پہاڑ میں ایک موقع میں. بالکل آج ایسے دیکھیں نا تو جیسے پتھروں کو اگر جلائیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے اندر سوراخ ہے. یعنی ان جگہوں کی یادگاریں اللہ نے قائم کی ہوئی ہیں. پھر وہاں ادھر گئے تو وہاں ایک جگہ پہ دور سے ایک پہاڑ تھا, یعنی اللہ کے نبی کی ایک پیشن گوئی تھی کہ ادھر آگ لگے گی اور ملک شام کے پاس وہ آگ لگے گی اور مدینہ والے لوگ یہاں سے دیکھیں گے, تو وہ پہاڑ بھی نظر آتا ہے. یعنی یہ وہاں ویسے تو آپ دیکھیں کہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اتنا مسلمانوں کو اگر ہسٹری نہ آتی ہو تو یقین کریں جو لوگ جاتے بھی ہیں زیارتیں کرنے ادھر ادھر, وہ ایسی رک کے آ جاتے ہیں تو ان کو اتنا انجوائے نہیں کرتے. لیکن یہ سب چیزیں اب اس وقت ہم پڑھ تو حدیث رہے, لیکن اب جہاں جہاں یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کو زیادہ کون انجوائے کرے گا؟ جس نے سیرت پڑی ہوگی. تو یہی بات جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں نکلے, پھر ہم نے وہ سب نہ ہان وطن, ہم نے وہاں تلواریں چلائی اور ہم جیت گئے. فجومیل سبیجو فجا دہیتو, پھر کہتے ہیں کہ سارے قیدی جمع ہو گئے, یعنی جو وہاں دشمن تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا. اور اس کے بعد حضرت دہیا آئے. حضرت دہیا کی کیا خوبی ہے جی؟ بہت ہی امتحان ہے آج تو آپ کے. دو باتیں ان کی, وہ تو اور تھے, وہ کون تھے, چلے یہ بھی اب آپ ہی بتائیں. کس صحابی کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی؟ میرا لے ایک سیرت کا کوئز کروا لیں آپ کا, کسی کو نہیں یاد؟ مصعب بن عمیر. غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو خبر پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو دہیا قلبی کی کیا خوبی تھی؟ شاباش, خوبصورت صحابی تھے. کہتے عورتوں کی طرح ان کا گورا رنگ تھا, تو جبرائیل علیہ السلام جب انسانی روپ میں آتے تھے وہی لے کر, تو ان کی شکل میں آتے تھے. تو اس جنگ میں دیکھیے یہ لڑنے گئے. اب خوبصورت تھے تو گھر میں نہیں بیٹھ گئے, نازک اندام, جنگوں میں گئے, لڑائیاں ہوئیں. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت دہیا آئے, پھر کیا ہوا؟ فقال یا نبی اللہ, کہنے لگے اللہ کے نبی, کیا کہا؟ آتینی جاریتا من السبیجی, قیدیوں میں سے مجھے ایک لونڈی عطا فرما دے. قال, فرمایا, اذھب فخذ جاریہ, آپ نے فرمایا کہ یہ لونڈی لے جاؤ. فخذ صفیہ بنت حیی, انہوں نے حضرت صفیہ جو حیی کی بیٹی تھی ان کو لے لیا. فجاء رجل الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال, پھر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, آتیتا دحیتا صفیتا بنت حنی, کیا آپ نے دے دیا ہے دہیا کو صفیہ بنت حیی, جو کہ سیدتا قریظتا والنذیر, جو قریظہ قبیلے اور نذیر کی سردار ہے, یعنی یہ حیی بن اختب کی بیٹی تھی. تو کہنے لگے کہ آپ نے سردار کی بیٹی ایک عام صحابی کو دے دی, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لا تصلح الا لکا, نہیں وہ سوٹ کرتی مگر آپ کو, یعنی آپ بھی سردار ہیں وہ بھی سردار ہیں، تو لہٰذا آپ ایک عام صحابی کو نہ دیں بلکہ آپ رکھ لیں. اور یہ جو موضوع ہے لونڈیوں کا، قرآن میں آپ اس کو بار بار سمجھ چکے ہیں الحمدللہ، کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو دشمن کا سب کچھ مسلمانوں کو مل جاتا تھا، خدا نخواستہ اگر مسلمان جنگ ہارتے تو ان کا سب کچھ ادھر چلا جاتا تھا. تو اب چیزیں تو سامان اسلحے کی صورت میں جو ہی اس کو تو سنبھال لیا، استعمال کر لیا، انسانوں کا کیا کیا جائے؟ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، ان کی ضروریات بھی ہے. ایک صورت کیا ان کو قتل کر دیا جائے، جو کہ پہلے سے ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے اس کو نہیں پسند کیا. جو مرد آتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا، پھر ان سے بیکار لی جاتی تھی. اللہ کے نبی نے آہستہ آہستہ ایسے قوانین مرتب کیے کہ جس کے بعد آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی. صحابہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اور جن کے پاس غلام آتے تھے ان کو وہ اچھا کھانا کھلاتے تھے. خود کہتے ہیں ہم کھجور کھاتے تھے جو مدینہ میں سستی ملتی تھی، اور اپنے غلاموں کو روٹی کھلاتے تھے. اب رہ گئی بات جو عورتیں آتی تھیں، دشمن اپنے ساتھ عورتیں لے آتے تھے تاکہ ذرا مسلمانوں کو غیر دلائیں، اور ناچتے گاتے اور اسلام کے خلاف نکلتی تھی وہ عورتیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے ان عورتوں کا کیا کیا جائے؟ ایک صورت ان کو واپس بھیج دیا جائے کفار میں، تو وہ تو پھر اور ہی زیادہ فتنہ پھیلے گا، کیونکہ اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہے. اب ان کو ساتھ لے آئے، اب کیا کیا جائے؟ ان سب کو بیٹیاں بنا دیا جائے کہ یہ امت مسلمہ کی بیٹیاں، ان کی شادی نہ ہو بیاہ نہ ہو، یہ بھی درست نہیں ہے. کہا جائے اچھا بھائی تمہاری بیٹی کی صورت ہے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ، بیٹی بناؤ. ان ساری چیزوں کا بیچ کا حل کیا تھا؟ کہ جس طرح ان عورتوں کو سروائیول چاہیے تھا، گھر چاہیے تھا، پروٹیکشن چاہیے تھی، اسی طرح ان کے جسمانی حقوق بھی تھے. تو جس طرح شادی میں ایک باپ اپنی بیٹی کا کیا کرتا ہے، آپ دیکھیں نکاح کیا، چند بول تو بیٹی ان کی ہو گئی. وہ مرد جو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ آپ کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے، آپ نہیں روک سکتے. ایسے ہی ہے نا، نکاح کیا ہے؟ چند بول ہے نا. باپ اپنی بیٹی چند بولوں کے ساتھ کسی غیر کو دیتا ہے تو اس کو نکاح کہتے ہیں. اسی طرح امیر لشکر یعنی جو مسلمانوں کا حاکم ہے، وہ کسی دشمنوں کی طرف سے آئی ہوئی عورت کو اپنی مرضی سے کسی ایک صحابی یا ایک مجاہد کو دیتا ہے تو وہ ایک قسم کی دوسری نکاح کی صورت ہے. پھر سوال ہے، پھر اس کو نکاح ہی کہہ دیں، لونڈی کیوں کہتے ہیں؟ یا اس میں یعنی سلیو گرلز کے، تو جو آپ کے گھر میں ایک آزاد مسلمان عورت آپ کی بیوی بنی ہے اس کا حق زیادہ ہے؟ یہ عورت آئی تو اسلام کی دشمنی میں تھی نا، اس کے پیچھے لمبی باتیں ہیں. اس لیے کبھی ان لفظوں کو سن کر پریشان نہ، اور یاد رکھیں یہ اسلام نے نہیں شروع کی، اسلام نے ختم کی ہے. آج کہیں لونڈیزم نہیں ہے، آج کہیں غلامی نہیں، یہ کس نے ختم کیا؟ یہ اسلام نے ختم کیا. تو یہ سب پیچھے سے چل رہا تھا. تو لہٰذا حضرت صفیہ جو کہ جنگ ہارے لوگ، تو وہ صفیہ بھی قیدیوں میں آ گئی. تو ایک صحابی نے احساس دلایا کہ ظاہر ہے جو بھی ہے، اور دیکھیں اس میں انہوں نے حضرت صفیہ کی رعایت کی ہے نا، کہ ایک اچھے گھر کی آئی ہوئی ہے. پتہ نہیں یہ بےچارہ صحابی غریب ہو، کھائے پیئے نہیں، کیا کرے، اس کو کوئی عزت نہ مل سکے، تو عزت کی بات ہے آپ اس کو لے لیں. اللہ کے نبی نے کہا قال ادھو بھی، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. اس سے تو چلتا ہے اللہ کے نبی مشورہ سنتے بھی تھے اور مان بھی لیتے تھے جب ٹھیک ہوتا تھا. فجا بھی ہار، پس جب ان کو لے آئے. فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، یہاں پتا چل رہا ہے اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا. قال فرمایا خذ جاریت من السبی غیرها، کہا قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو. قال فرمایا فاعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجها، پھر اللہ کے نبی نے ان کو لیا، آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا. یعنی آپ نے ان کی عزت پہ اور ان کی انا پہ چوٹ نہیں آنے دی، بلکہ ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. وجال صداقہ اعتقہا، کہا ان کا مہر، یہ جو صداقہ ہے نا قرآن میں کیسے آیا لفظ سورۃ نساء میں، عورتوں کو دے دو ان کے صدقاتہن، حق مہر کو کہتے ہیں. دیکھیے صدقہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے، عورت کا حق مہر. ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ صدقہ ہے، صدقہ دال پہ جزم کر دیں گے نا تو صدقہ ہے، چیریٹی. لیکن صدقہ دال کی پیش کے ساتھ کریں گے تو حق مہر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر کو صدقہ کیوں کہتے ہیں، یہاں صدقہ کیوں کہ، تو صدق سے سچائی. ایک مرد کا اپنی بیوی سے سچا ہونا، سنسیئر ہونا اور سیریس ہونا ہے حق مہر. پھر بول دیتی ہوں حق مہر کیا ہے، ایک مرد کی طرف سے ٹوکن ہے اس بات کا کہ میں اس لڑکی کو بساؤں گا. یہ صرف لو میرج نہیں ہے، یہ صرف پیپر میرج نہیں ہے، یہ ٹائم باؤنڈ میرج نہیں ہے 3 ماہ کی نہیں، بلکہ مرد کہتا ہے کہ میں اس کے معاملے میں سچا ہوں کہ میں اس کو ہمیشہ کی نیت سے بسا رہا ہوں. بات واضح ہے؟ تو یہ قسم کی عورت کی آنر ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ کا حق مہر جو تھا وہ کیا رکھا, ان کی آزادی کو رکھ دیا کہ آپ کی آزادی ہی بہت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کیسے حق مہر بنتی ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ بکتے تھے اس دور میں لونڈیاں اور غلام, ٹھیک ہے. اب 10,000 کا ایک غلام بکتا ہے یا ایک لونڈی 10,000 کی بکتی ہے, تو آپ نے وہ 10,000 نہیں دیے, لیے آزاد کیا اور اس آزادی کو ان کا حق مہر بنا دیا. یہ مراد ہے اس سے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا کانا, جب تھے وہ بت طریقی راستے میں, یعنی ابھی آپ راستے میں ہی تھے واپسی کے, یعنی مدینہ جا رہے تھے. جب حضرت تھا لہو ام سلیم, تو تیار کیا گیا ان کے لیے ام سلیم کو. وحدت تھا لہو من اللیلی, پھر اس کے بعد یعنی آپ نے وہاں سے نکاح کیا, اور حضرت صفیہ جو آپ کے لیے راستہ کر کے رات کو آپ کے پاس بھیجا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلہا کی حیثیت میں ان کے پاس گئے. مراد ہے کہ جنگ کے واپسی پہ راستے میں شادی بھی ہو گئی. ہم ہوتے تو ابھی تو بات ہی نہ پکی ہوئی ہوتی, شادی کہاں ہونی تھی. ہم نے اتنی مشکل کر دی شادیاں. کہا نہیں, فاخدت ہم لہو من اللیل, رات کو آپ ان کے پاس گئے ایک دلہا کی حیثیت میں. فس بہن نبی, پھر صبح کی اللہ کے نبی نے عروسن دلہا کی صورت میں. فقال, فرمایا, من کان عندہ شیئن, پھر جس کے پاس ہو کوئی چیز, فل یجی بھی, پس لے آئے اس کو. کیا کرنا تھا؟ ولیمہ کرنا تھا. تو کیا کریں؟ صبح اٹھے اللہ کے نبی کے پاس, کیا ہوگا سفر میں, کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس بچے میں بسکٹ ہوتے ہیں, کسی کے پاس کوئی کھجوریں بچی ہوتی ہیں. سفروں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب آپ ٹرانزٹ ہوتے ہیں کسی ایک ملک سے دوسرے میں, 2-3 گھنٹے کا سٹاپ ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ مجھے یاد آ گیا کہ ہمیں تو بڑا اچھا اللہ نے دلوا دیا تھا, ایک بیچ میں ساتھی ایسے, جب ہم یہاں سے جا رہے تھے عمرے کے لیے, تو جب لبنان میں ہم رکے تو 3 گھنٹے کا سٹاپ تھا. اب عادت بھی نہیں ہے زیادہ ایئرپورٹس پہ لینے کی, کھانے کی کرنسی چینج ہوتی ہے, اور ویسے بھی جہاز میں اتنی دیر بیٹھ کے کھا پی کے تھکے ہوتے ہیں. تو لیکن ہمیں ایک ایسی سسٹم مل گئی اتر, جو اسی لاؤنج میں تھی جو وہاں سے واپس لندن آ رہی تھی. ان کے ساتھ 2-3 بیٹے تھے, ان کے بڑی اچھی فیملی تھی. خیر قصہ مختصر کہ اس عورت کے ساتھ ہمارا ٹائم بھی اچھا گزرا, ہم نے ان سے کلاس بھی لی, اور پھر انہوں نے اپنے جو ان کے سنیکس بچے ہوئے تھے سب ہمیں دے دیے, اپنے ٹیلی فون کی سمز ہمیں دے دی, ہم نے وہی یوز کی. میں سوچتی تھی ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اگلے عمرے میں ہماری جو سم تھی وہ انہی کی یوز ہوئی. تو یہ مسلم گوڈ ہے نا. پھر انہوں نے ہمیں اس طرح کی جو جو چیزیں انہوں نے ہمیں دی, ہم نے تو خریدنی بھی کوئی نہیں تھی, تو اللہ مال غنیمت دے دیتا جنگوں میں. اس طرح صحابہ کو بھی مل جاتا ہے. تو صبح اٹھے, اب آپ کے ہائے کتنی بےزتی کی بات ہے, ولیمہ کرنا ہے, لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کوئی کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے. کہاں ہاں لاؤ بھائی لاؤ. وہ بس اتا نیتان فجال اور رجلو یجیو بے تمری وجال اور رجلو یجیو بے سمنی. اب دیکھیے ذرا ولیمہ کن چیزوں کا بنتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے کہا جو کچھ ہے وہ لے. آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا, یعنی آپ نے وہاں بچھایا, کوئی کھجورے لے آیا, کوئی گھی لے آیا. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ انس کہتے ہیں کہ ستو کا بھی ذکر آتا ہے. ستو آیا, لوگوں نے اس کا ملیدہ بنایا. عرب لوگ کیا کرتے تھے, ستو کھجوریں گھی کو ملا کے نا وہ ایک لیوی سی بنا لیتے ہوں گے, اور وہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئی, کوئی کچھ لے آیا. اب اس میں اگر آپ بس لفظ دیکھیں, بسط نیتان, بسط بچھایا, نیتان چمڑے کا دسترخوان, یعنی جو ٹیبل کلاتھ کہہ لیجئے. فجال یجیو بتمر, تمر کہتے ہیں کھجور کو. پھر دوسرے بسمن, سمن کہتے ہیں گھی کو. اور قال اخسبہ, اور میں گمان کرتا ہوں اس کو. قد ذکر سویق, سویق کہتے ہیں ستو کو. غزوہ سویق بھی تھی ایک, مسلمانوں نے جو جنگ لڑی اس میں ایک قصبہ سویق بھی تھی, کیونکہ دشمن اس میں بہت سارے ستو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, تو سب مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ مل گئے تھے. بہرحال قال, فرمایا, فحاسو حیسن, پھر اس کا ملیدہ بنایا. فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تھا رسول اللہ کا ولیمہ. آپ بھی یہ ریسپی لے جائیں, یہ مینیو لے جائیں. نہیں آئے گا تو وہ جن کو صرف کھانے کے لیے آنا ہے وہ نہ آئے. آپ دیکھیے کہ کیسی بات ہے نا, بڑی بات ہے. اور اب آپ دیکھیں اتنی طویل حدیث ہے, حالانکہ اس میں موضوع کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو کھلا ہوا دیکھ لیا تھا حضرت انس نے. اصل حدیث میں جو اس عمل کا نقطہ یا جو ہمارے موضوع سے متعلق تھا وہ تھا, اور ہم نے اس میں پوری دعوت ولیمہ بھی انجوائے کر لی. تو حدیث پڑھنے کا یہی مزہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو انسانی زندگی کی باتیں دکھتی ہیں نا. تو ایک چیز تو آپ کو مل ہی رہی ہے اللہ کے حکم سے, لیکن آپ اس میں پھر دوسری چیزیں بھی لے لیتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنے اوپر سوچیں کہ اس دور کی زندگی کیسی تھی اور آج ہماری زندگیاں کتنی مشکل ہیں, کیوں مشکل ہو گئی ہیں ہماری زندگیاں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم خود اپنے اوپر اتنا مشکل لے لیتے ہیں ان چیزوں کو, تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور آپ دیکھیں ایک لائیولینس دکھتی ہے, کوئی گلے نہیں, کوئی شکوے نہیں. بولے لوگ تھے, مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو نہ کھایا، کچھ بھی نہیں. اور مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار دکھتا ہے کتنے جولی، کتنے ریلیکسنگ. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہر وقت ڈنڈے کے زور پہ یہ کرو یہ نہیں کرو، بہت زیادہ غصے والے اور بہت لوگوں کے اوپر روک ڈالنے والے. کچھ بھی تو نہیں. مجھے جو حدیث پڑھنے کے بعد یقین کرے فیلنگ ملتی ہے کہ ایک اچھا لیڈر اور ایک دائی دین وہ کیسا ہونا چاہیے. ہر وقت کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے. آپ جب دیکھیں مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے تو اللہ کے نبی کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. اب سفر میں، جنگوں میں، حضرت انس جو غلام ہے آپ کی ران کو ان کو چھو بھی رہے، اٹس اوکے. یہ جو آج ہم نے شخصیت پرستی کے جال بنا کر بزرگوں اور ان کی گدی نشینی اور ان کے ساتھ بہت ہی ایک تقدس کا طریقہ اختیار کر لیا نا، وہ بھی درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. آج کے لیے اتنا کافی ہے یہ والا سیشن. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہے. الحمدللہ، کیسا لگا آج کا سیشن آپ کو؟ بخاری کا سب کچھ کلیئر ہے، بہت احسن لگا الحمدللہ. چلیے کوئک سا انشاءاللہ دو منٹ کا ریکیپ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سسٹر دوشا کو دعوت دیں گے اپنی کلاس کے لیے. بہت اچھا لگا نا. اچھا مجھے بتائیے، آج ہم نے کون سی حدیث نمبر سے پڑھا تھا؟ شاباش، حدیث نمبر یاد ہے ہم نے کہاں سے آج اسٹارٹ لیا؟ 240 سے. 240 کی روشنی میں مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو چیزوں سے منع فرمایا ہے، کہ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ جسے کہا جائے اس سے منع فرمایا ہے. شاباش، کیا دو چیزیں ہیں؟ عربی میں بتا سکتے ہیں تو وہ بتا دیجیے. جی، گوٹ مار کر بیٹھنا. شاباش، الحمدللہ. یعنی کیا اور دوسری چیز کیا تھی؟ شاباش جی، گوٹ مار کر بیٹھنا. اور کیا تھی؟ اجتماعی سما. نا کیا ہوتا ہے اجتماعی سما؟ جی، اجتماعی سما کیا ہوتا ہے؟ ایک کپڑے کے اندر اتنا ٹائٹ خود کو ریپ اپ کر لینا کہ ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات جب چھوٹے نیو بورن بیبی ہوتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے، ان کو اس طرح سے بلینکٹ کے اندر بالکل ریپ اپ کر دیا جاتا ہے کہ ہاتھ اندر ہی جسے تازہ کلوز ہو جاتے ہیں نا، ٹائٹ کلوزنگ. جی، تو اس سے منع کیا گیا نا. اور ساتھ میں گوٹ مار کر بیٹھنا، جیسے کس طرح بیٹھے کہ آپ کا جو ہپ ہے وہ نیچے ہے لیکن آپ کے جو تھائیز ہے وہ اپورڈ ہے نا، اس انداز سے بیٹھنے کے لیے منع کیا گیا. کیوں منع کیا گیا اس انداز سے بیٹھنے کے لیے؟ شاباش، کیوں منع کیا ہے؟ تاکہ شاباش، کیوں منع کیا کہ ہم اس انداز سے بیٹھے؟ سطر کھلنے کا ڈر ہے. شاباش، کہ سطر کھل جائے گا نا. اور آپ یہ دیکھیے جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو اسی لیے بہت احتیاط سے بیٹھنا پڑتا ہے نا، وہاں پہ خاص ایسا لباس ہوتا ہے نا، اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا مردوں کے لیے، اوپر سے چادر ہی ہوتی ہے نا جو کہ پورا وہ ریپ اپ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اسی لیے بہت احتیاط کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی شرمگاہ نہ کھلے، الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیے، 242 کی روشنی میں مجھے بتائیے. جی، اس حدیث میں مجھے پہلے یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو ہے امام بخاری اس حدیث کو کیوں لے کر آئے؟ شاباش، ان کے لانے کا مقصد کیا تھا امام بخاری کے؟ یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے مشرکین کی اور ان کو نکالا جا رہا ہے اور پھر اس طرح سے برات کی جا رہی ہے اور امام بخاری جو ہے وہ اس طرح کے اس میں لے آتے ہیں، تو کیا ہے اس کا تعلق؟ شاباش، کس انداز سے آپ اس کو بتائیں گے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ منع کیا جا رہا ہے نا کسی کام کو کرنے سے اس حدیث کے اندر، کہ آج کے بعد تو جی کلوتھنگ کے، جی نماز میں بھی جسم کا چھپانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی. بڑھانا طواف میں تو نماز پڑھنے کے لیے تو سطح کا وقت. جی بالکل، آپ نے صحیح بتایا کہ دیکھیں جو آپ کا حج ہے تو آپ کی استطاعت کے بعد ہی آپ پہ فرض ہوتا ہے نا، جو ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں. اور اگر آپ ایسے ہی طواف کریں تو وہ تو پھر نفل ہو گیا نا. تو جب نفل چیزوں کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کو اتنا کلوتھنگ کو پہننا ہے اور کور کرنا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں نماز تو فرض ہے نا، تو پھر آپ کیسے اس کے اندر برہنا ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا سطر کھلا رہ جائے؟ اور کتنا عام ہے یہ آپ کو نظر آتا ہے مساجد کے اندر، اکثر ہماری عورتوں کے ساتھ بھی یہ مسئلے مسائل رہتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ہال ہے کہ مرد بھی ہیں تو مردوں کی بھی سطر بعض اوقات اس انداز سے کھل رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں تو کھل رہے ہوتے ہیں. تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کیسے ٹرین کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ اپنے بچوں کو اس چیز کو سمجھانا چاہیے نا، اور بتانا چاہیے کہ پراپر ڈریسنگ نماز کا حصہ ہے. جب تک یہ سطر نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہو سکتی ہے نا. جی الحمدللہ، بالکل. اچھا الحمدللہ، بالکل صحیح بات بتائیے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جیسے اب یہ جو مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم جو ہو یہاں پہ حج نہیں کرو گے اور آج کے بعد سے کوئی برہنہ یہاں پر طواف نہیں کرے گا، تو تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے ان کو, کیوں ایسا کہا جا رہا ہے, کس کیوں اس طرح سے منع کیا جا رہا ہے ان کو, کیونکہ اب کس کے ہاتھ میں چلے گی؟ جی مشرقین کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اب تم یہاں پہ بیت اللہ کی جسے کہا جائے طواف نہیں کرو گے اور نہ ہی بڑھانا. جی الحمدللہ کیونکہ فتح مکہ ہوئی نا, اب بیت اللہ کی خدمت کس کے ہاتھوں میں چلی گئی؟ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی نا, مکہ فتح ہو گیا الحمدللہ. لاسٹ میں آپ نے ران کے متعلق دیکھا نا, بتائیے الفقیز کس کو کہا جاتا ہے عربی میں؟ عربی میں الفقیز ہے, تو اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ شابش. 243 کی روشنی میں ران کو کہا جاتا ہے. اس ورڈ کو انشاءاللہ, یہ نیا ورڈ تھا نا, اور اسی طرح جو آپ کو جسے کہا جائے اس میں بخاری کے اندر جو بھی احادیث کے اندر ورڈز آئیں گے, اب ان بھی انشاءاللہ اپنے پاس ایک پورا جسے کہا جائے میننگ پوری کاپی بنائیں گے اور اس کے اندر لکھیں گے تاکہ آپ کو یہ ورڈ سے فیملیئر ہو جائیں, کیونکہ یہ ورڈ بہت آتے جائیں گے نا. تو آپ کا یہ ہوم ورک ہے انشاءاللہ کہ جو بھی نئے ورڈ جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہے آپ کو انشاءاللہ کاپی بنانی ہے, اس کے اندر یہ لکھنا ہے اپنا ہوم ورک کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کی میننگ بھی یاد کرنے. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے ران کے بارے میں اس کا مطلب ہے کہ ران کو کھولا جا سکتا ہے؟ آپ کو کیا بات سمجھ آ رہی ہے پوری حدیث سے؟ امام بخاری کا کہنا یہی ہے کہ کیا ران کو کھولا جا سکتا ہے, یہ اورا میں شامل نہیں ہے کیا؟ شابش. جی آپ کہہ رہی ہیں کہ کھولا جا سکتا ہے. جی امام بخاری کے نزدیک بالکل نو نہیں کھولا جا سکتا. جی ضرورت کے تحت. جی بات آپ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. امام بخاری کے نزدیک ہمارے پاس جو چار امام ہیں, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک اورا کو جسے کہا جائے یہ جو ران ہے وہ اورا میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری متعدد جسے کہا جائے احادیث ہیں جس میں الفقیز الاورا جس میں کہا گیا ہے کہ ران جو ہے وہ اورا میں شامل ہے نا, تو اس میں اختلاف نہیں ہے, اس میں ورائٹی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ امام بخاری جو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ جو جس رائے کو لے کر آتے ہیں وہ کس طرح انداز سے کوٹ کرتے ہیں, جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہو کہ جب وہ آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگوں کو کور کر لیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ الحمد للہ یاد ہے نا کہ جب ایک عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اپنے ٹانگوں سے جسے کہتے ہیں اپنے کپڑوں سے ڈھانک لیں, تو وہ اس کو لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو اورا میں شامل ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل اور امام مالک کہتے ہیں کہ اورا میں شامل نہیں ہے. تو ورائٹی ہے, ہمارے دین کا خصوص نہیں یہی ہے. تو اصل کیا چیز ہے؟ کہ اصل چیز ہے کہ بہتر یہ کہ انسان اس کو ڈھانکے, اس کو کھولے نہیں. ہاں بلا ضرورت, جیسے آپ نے لکھا نا کہ ضرورت کے تحت جب کوئی ایسا پرابلم ہے کہ دکھانا ہے تو پھر کھولا جا سکتا ہے, ادر وائز دیکھیں یہ بھی اورا کا حصہ ہی ہے. جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. جی مین کو بھی کور کرنا نا, آپ کو جیسے بتایا کہ ناف سے لے کر نیز تک انشاءاللہ کور کرنا ہے, اور عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے لیے یہی اورا ہے نا, تو آپ نے اس کو کور کرنا ہے. جی انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی. جی بالکل نہیں پہنا سکتے کیا کڈس کو؟ دیکھیں اگر آپ جیسے سادا جی ہمیشہ ہمیں ٹرین کرتی ہیں کہ بچپن سے بچوں کو ایسے کپڑے پہنائیے, اور سادا جی ہم نے پہلے بھی بہت سارے لیکچرز میں بتایا ہے کہ آپ نے بچوں کو ہمیشہ فل سلیوز کوشش کریے پہنائیے, اور کوشش کریے کہ پورا اورا کی اہمیت دلائیے نا, یہ ہمارے دین کی جسے کہا جائے شعائر میں سے ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو کورڈ کریں. مسلم آئیڈینٹی ہے ہماری نا, کہ ایک مسلمان کس طرح کا لباس پہنتا ہے نا, تو بہت ضروری ہے. انٹل یہ کہ آپ کی حالات ایسے ہیں کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, تو آج کے دور میں تو تم ہی ایسا ہوتا ہے نا. انشاءاللہ مجھے امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی انشاءاللہ. جی میں نے آپ کو بتایا امام احمد بن حنبل, امام جسے کہا جائے مالک اور امام بخاری کے نزدیک اورا میں شامل نہیں ہے ران, اور آپ کے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اورا کے اندر شامل ہے. متعدد احادیث ایسی آئی ہیں جس میں کہا گیا الفقیز الاورا, یعنی ران جو ہے وہ شرمگاہ کا حصہ ہے, یعنی شامل ہے, سطر میں شامل ہے نا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. انشاءاللہ ہم چلیں گے اپنی کس سیشن کی طرف. ہماری الحمدللہ سسٹر بشرا ہمارے پاس موجود ہے. سسٹر بشرا اگر آپ روم میں ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے. جی امام شافعی اینڈ امام ابو حنیفہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرا. ہمارا گرامر کا سیشن ہے, آپ سب ریڈی ہو جائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم
क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं अपना जो हमारा पिछली क्लास का लेक्चर था. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. क्विक सा रिव्यू करेंगे फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने होमवर्क पे जाएंगे. उम्मीद है आप सब लोगों ने अपना होमवर्क किया होगा. लास्ट क्लास को जैसे हमने शुरू किया था तो उसमें हमने सबसे पहले हुरूफुल हिजा को देखा था कि उसकी तादाद में थोड़ा सा इख्तलाफ है, 28 और 29 कहा जाता है. तो उसमें फिर इख्तलाफ असल में अलिफ और हमजा के डिफरेंस की वजह से है कि कुछ लोग इसको एक ही लेटर कंसिडर करते हैं और कुछ लोग इसको दो लेटर्स कंसिडर करते हैं. और फिर हमने देखा था कि अलिफ और हमजा के अंदर क्या डिफरेंस है कि अगर कोई भी हरका आ जाए तो उसको हम हमजा कंसिडर करते हैं और अगर हरका के बगैर हमें सिर्फ अलिफ नजर आए तो हम उसको अलिफ कंसिडर करते हैं. फिर हमने देखा था कि हमारे पास जैसे फतहा कसरा गम्मा हरकात हैं इसी तरह जब हम इनको डबल कर देते हैं तो वो तनवीन की सूरत इख्तियार कर लेती हैं. फिर हमने देखा था कि जब हम इन हुरूफ और हरकात को मिलाएं तो फिर हमारे पास कलिमा की शक्ल आती है. और कलिमा में हमने दो बुनियादी अकसाम देखी थी उसकी कि बामानी और बेमानी होती हैं. तो जिसमें से हमने बेमानी को कट ऑफ कर दिया था कि बेमानी हम बिल्कुल नहीं रीड करेंगे, हम सिर्फ जो चीज स्टडी करेंगे वो बामानी कलिमात होंगे. फिर हमने उसकी कलिमा की जो बामानी कलिमात हैं उनकी हमने देखा था कि बेसिकली उसको हम तीन अकसाम में डिवाइड करते हैं. तो वो कौन कौन सी अकसाम है जिसमें हम कलिमा को डिवाइड करते हैं? ठीक है, इसम, फेल, हर्फ, वेरी गुड. और फिर हमने इनकी एक डेफिनेशन देखी थी कि इसम नाम को कहा जाता है, किसी भी इंसान का नाम हो जाए या किसी मुल्क शहर का नाम या कोई सिफा हो. और फिर इसी तरीके से हमने फेल को डिफाइन किया था कि फेल की डेफिनेशन कोई लिखे. फेल क्या था? यस, एग्जैक्टली. इसमें हाँ जी, ये जो काम है जैसे आप सिर्फ एक्शन को अगर लेंगे तो वो हमारा इस्म में चला जाएगा. तो काम प्लस जमाना ये फेल के अंदर आएगा. और अगर वो सिर्फ काम है यानी नाम है तो फिर वो मस्तर हो जाएगा, यानी किसी काम का नाम मस्तर हो जाएगा, वो इस्म के अंदर चला जाएगा. तो फेल में आपने ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी कि काम के साथ जमाना. एग्जैक्टली, सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं कि काम के साथ जमाना होना बहुत जरूरी है. और हुरूफ को हमने देखा था कि हुरूफ वो हुरूफ की कैटेगरी में वो हमारे पास हुरूफ आते हैं कि जो अकेला अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर सकते, जब तक किसी भी जुमले में हम उनको फिट करें तो फिर वो अपना मतलब वाजे करते हैं. जैसे मे को हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हुरूफ के लिए. और फिर हमने इस्म को देखा था कि जब हम किसी भी इस्म को स्टडी करना शुरू करते हैं या अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बेसिकली उसकी चार चीजें पता होनी चाहिए. तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था वुसअत के एतबार से. तो इस्म को वुसअत के एतबार से किन किन चीजों में हम डिवाइड करते हैं? नकिरा और मारिफा, वेरी गुड. फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा था जिन्स के एतबार से. सही, जिन्स के एतबार से हम कौन कौन सी क्लासिफिकेशन करते हैं? मुजक्कर मोनस, वेरी गुड. फिर अदद का एतबार हमने थर्ड वन देखा था. तो अदद में हम वाहिद जमा, अदद में हमारे पास तीन होते हैं, वाहिद, तस्निया, जमा. सही, ठीक है. फिर हमने चौथे नंबर पे देखा था कि एराब यानी जो स्टेटस है वो भी इस्म का हमें पता होना चाहिए. और इसी के ऊपर हमने एंड किया था कि जो एराब है उसको आज हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ स्टार्ट करेंगे. लेकिन एराब को शुरू करने से पहले जो हमारा होमवर्क था हम उसको खोल लें. कुरान मजीद आप लोग खोल लें अपने सूरत अल बकरा की स्टार्ट की 5 आयात की हमारा लेसन. ठीक है, सब अपने कुरान मजीद खोल लें. इसमें हमारे पास अज़ालिकल किताबू, अल किताबू में जो पहला है लाम से जो बिफोर अलिफ है वो क्या है? असली है या वसली है? वसल, एग्जैक्टली. फिर अल किताबों में जो अलिफ आ रहा है यानी था के बाद जो अलिफ है वो क्या है? जो स्टार्ट वाला है वो वसली है लेकिन बाद वाला असली नहीं है, इसलिए क्योंकि बाद वाला हमारा अलिफ है. ہم نے اس چیز کو ڈیفائن کیا تھا کہ جب ہمارے پاس کسی بھی حرکہ کے بغیر آئے گا اگزیکٹلی الف مدیہ رائٹ, تو کتاب میں تھا کے بعد آ رہا ہے وہ ہمارے پاس حمزہ نہیں ہے وہ الف ہے ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے ہم اگر لا میں دیکھیں تو لا والا بھی الف مد ہے. پھر ہدل للمتقین الذین, الذین میں جو الف لام سے بفور الف ہے وہ وصل ٹھیک ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, الصلاۃ میں جو لام سے بفور الف ہے رائٹ وصل. ومما, ومما میں میم کے بعد والا جو الف ہے وہ کیا ہے, مما میں الف مد ہے الف مد ٹھیک ہے. رزقناہم اس میں بھی جو نون کے بعد الف ہے وہ الف مد میں ہے آ رہا ہے حمزہ نہیں ہے. ینفقون پھر اس کے بعد والذین, والذین الذین ہمارا بفور گزر چکا ہے, یہ ہمارا جو ہے حمزہ وصلی ہے. یؤمنون بما انزل, انزل میں جو سٹارٹ والا الف ہے وہ کیا ہے اصلی ہے ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دوران کلام گر نہیں رہا ہم اس کو پرناؤنس کرتے. پھر انزل الیکا, الیکا میں جو لام سے بفور الف حمزہ ہے وہ کیا ہے اصلی ٹھیک ہے. پھر وما انزل, انزل دوبارہ آ رہے ہیں, انزل میں بھی جو الف ہے وہ اصلی ہے. من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ہم المفلحون میں جو المفلحون میں لام سے بفور الف ہے وہ کون سا ہے وصلی ٹھیک ہے جی. آپ کو اس کا مطلب ہے کہ الحمد للہ یہ جو اصلی اور وصلی کا کنسیپٹ ہے یہ کلیئر ہے ٹھیک ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں اعراب کو اسٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے. اعراب میں جیسے ہم نے جو بات اپنی لاسٹ کلاس میں ختم کی تھی وہ یہی تھی کہ اعراب کو ہم زبر زیر پیش نہیں کہتے, جیسے کہ ایک عام کنسیپٹ جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اس میں ہم اعراب کے اندر زبر زیر پیش کو ہی لے کے آتے ہیں کہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں قرآن مجید تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ اعراب کی غلطیاں ہیں اور اعراب پھر کیا فتحہ کسرہ ضمہ کی غلطیاں ہو رہی ہیں. تو ایک عام کنسیپٹ یہی ہے کہ یا پھر آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اردو میں اعراب فتحہ کسرہ ضمہ کے اندر لے کر آتے ہیں لیکن عربی کا جو اعراب ہے وہ فتحہ کسرہ ضمہ نہیں ہے بلکہ وہ سٹیٹس ہے. پھر اس کو اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو تین جملے بتاتی ہوں, آپ لوگ اپنی کاپی میں لکھیں تاکہ اس کو آپ کمپیئر کر سکیں اسی سٹیٹس کی تبدیلی کے اعتبار سے. حامد نے محمود کو مارا, دوسرا جملہ محمود نے حامد کو مارا, اور تیسرا جملہ محمود نے حامد کے بھائی کو مارا. پہلا جملہ ہمارے پاس تھا حامد نے محمود کو مارا, دوسرے جملے میں محمود نے حامد کو مارا, اور تیسرے جملے میں ہمارے پاس ہے محمود نے حامد کے بھائی کو مارا. اب اگر ہم ان تینوں جملوں میں حامد کے سٹیٹس کو دیکھیں ایکسکلوسیولی حامد کے سٹیٹس کو, تو جو پہلا جملہ ہے اس میں حامد ہمارے پاس فائل ہے سبجیکٹ, سیکنڈ سینٹینس میں محمود نے حامد کو مارا. اب اس جملے میں ہمارے پاس حامد کیا ہو گیا مفعول ہو گیا آبجیکٹ ہو گیا, یعنی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے مار کھانے والا حامد ہے دوسرے جملے میں. اور تیسرے جملے میں ہم اگر دیکھیں تو محمود نے حامد کے بھائی کو مارا. اب اس جملے میں نہ حامد مارنے والا ہے نہ مار کھانے والا ہے بلکہ اس کا ایک ضمنی طور پر حامد کا ذکر ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حامد اسم سیم ہے, ہم تینوں جملوں میں حامد کا جو نام ہے اس کو ایک ہی طریقے کے ساتھ لکھ رہے ہیں, لیکن چیز کس چیز میں چینجنگ کر رہی ہے اس کے سٹیٹس میں, کبھی وہ فائل ہو رہا ہے کبھی وہ مفعول ہو رہا ہے کبھی اس کا ضمنی طور پر ذکر آ رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے اسی کو آپ اعراب کہیں گے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر حامد ہم تینوں جملوں میں حامد کو حامد ہی کہہ رہے ہیں, اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی, اسم کی حالت کی تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں. یعنی معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت کی تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں. اور اس میں عربی زبان میں ایک چیز کا آپ خیال رکھیں، جیسے انگلش میں اگر آپ ترتیب کو چینج کر دیں، اگر آپ ترتیب کو چینج کر دیں انگلش زبان میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ آبجیکٹ میں ڈفرینس آ جاتا ہے. اگر اردو میں آپ ترتیب کو چینج کریں تو اس سے سبجیکٹ آبجیکٹ کی تبدیلی کو آپ قدر حال کم کر سکتے ہیں. عربی میں ترتیب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عربی میں اصل میں جب ہم استعمال کرتے ہیں فاعل کو یا مفعول کو، تو اس کی جو حرکات ہیں وہ ہمیں شو کرتی ہیں کہ یہ فاعل ہے، یہ کام کرنے والا ہے، یا یہ وہ شخص جس کے اوپر کام ہوا ہوا ہے. تو اگر ہم اسی میں عربی کی مثال ایک لے لیں، یہی جو جملے ہم نے اردو میں دیکھے ہیں انہیں کو اگر ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں، ضرب حامد محمودا، پہلا جملہ آپ لکھ لیں، ضرب حامد محمودا. پھر دوسرے میں آپ دیکھیں، ضرب محمود حامدا، ضرب محمود حامدا. پہلے سینٹینس میں ضرب فیل ہو گیا کہ اس نے مارا حامد، حامد مارنے والا ہے، محمودا جس کو مارا گیا ہے، یعنی محمود اس نے مار کھانے والا ہے. اور اس میں اصل میں جو ہمیں یعنی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ کون مارنے والا ہے اور کون مار کھانے والا ہے، یہ ان کی حرکات ہیں، کہ جو حامدن میں بمتنمین ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ حامد مارنے والا ہے، اور محمودن، محمودن کی جو فتحہ تنمین ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے محمود مار کھانے والا ہے. پھر سیکنڈ سینٹینس میں ہم دیکھیں، ضرب محمود حامدن. اب یہاں پہ اپوزٹ ہو گیا، یعنی جو اسٹیٹس ہے وہ چینج ہو گیا ہے، اعراب کی تبدیلی آئی ہے کہ محمود جو ہے وہ بما تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، مطلب کہ جو محمود ہے وہ مارنے والا ہو گیا اور حامد مار کھانے والا ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر فتحہ تنوین ہے. تو اسی میں یہ بھی مثال آپ کو اسی لیے دی گئی ہے کہ اسم کے معنی کی تبدیلی نہیں ہو رہی، حامد نام حامد دونوں جملوں میں استعمال ہوا ہے، محمود دونوں جملوں میں استعمال ہوا ہے، ان کی میننگ میں کوئی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، صرف ان کی حالت چینج ہو رہی ہے کہ ایک جملے میں فاعل ہو رہے ہیں تو دوسرے جملے میں وہ مفعول ہو رہے ہیں. یہی چیز اعراب کہلاتی ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت میں جو تبدیلی ہے وہ اعراب کہلاتی ہے. اس میں پھر آپ ایک اور مثال اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی مثال اگر ہم دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد، اب کلمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ محمد یعنی ضمہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ اذان میں دیکھیں تو جو آپ کا نام آتا ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہاں پر محمد آتا ہے فتحہ تنوین کے ساتھ. پھر جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہم صلی علی محمد، یہاں پر ہم کسرہ تنوین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تین حالتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، لیکن اب دیکھیں معنی میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، تینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے، لیکن سٹیٹس چینج ہو رہا ہے کہ ایک میں وہ ضمہ تنوین کے ساتھ ہیں، ایک میں فتحہ تنوین کے ساتھ ہیں، اور ایک میں کسرہ تنوین کے ساتھ ہیں. اب وہ سٹیٹس کیوں چینج ہو رہا ہے، ان کی ریزنز آپ جیسے جیسے گرامر کو آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ضمہ کیوں آتی ہے، کسرہ کیوں ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ضمہ دے دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں، یا فتحہ آ جاتی ہے حروف کے اوپر بغیر وجوہات کے. ایسے ہی آپ کسی بھی لفظ کو فتحہ، کسرہ یا ضمہ نہیں دے سکتے. اب میں آپ کے سامنے دو جملے بولوں گی، آپ نے بہت دھیان سے دونوں جملوں کو سننا ہے اور ان کی حرکات کو بہت غور کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ حرکات ہی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سٹیٹس کیا ہے اس جملے میں کسی بھی اسم کا. ضرب حامد محمودا، پہلا جملہ ہے ہمارے پاس، دوبارہ میں ریپیٹ کروں گی، ضرب حامد محمودا. اب دوسرا جملہ آپ سن لیں، ضرب محمودا حامد، ضرب محمودا حامد. ٹھیک ہے، اب ان دونوں جملوں میں مجھے آپ بتائیں کہ پہلے جملے میں حامد کا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ اوکے فاعل ہے، ٹھیک ہے فاعل، صحیح. اور دوسرے جملے میں جو کہ میں نے بعد میں بولا ضرب محمودا حامد، اس میں حامد کا کیا اسٹیٹس ہے؟ فائل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس دونوں جملوں میں جو ضمہ تنوین ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پر حامد جو ہے وہ فائل ہی کے اعتبار سے آ رہا ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ترتیب بے شک چینج کر دی ناموں کی، لیکن چونکہ یہ جو ضمہ ہماری ہیں یہ ہمیں انڈیکیشن دیتی ہیں کہ فائل کون سا ہے، کام کرنے والا کون سا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ترتیب کی چینجنگ کوئی اثر نہیں رکھتی جب ان کی حرکات جو ہے وہ اگر سیم ہو جائے. تو ٹھیک ہے، پھر اس میں ہمیں ایک چیز دوبارہ میں ریپیٹ کروں گی کہ اسم کی معنی کی تبدیلی کے بغیر حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اور اعراب کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزے کی بات ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے بہت آسانی سے کہ کوئی بھی جو الفاظ ہیں یعنی اسما جو، کیونکہ یہ اسم کی اقسام میں آ رہا ہے، تو اسم جب ہم نے اس میں سے ڈھونڈنا ہو اعراب کو تو اس میں ہم بہت ہی آرام سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ تنوین کے ساتھ آتا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے یا تو ضمہ تنوین ہوگی یا کسرہ تنوین ہوگی یا پھر فتحہ تنوین ہوگی، تو ہمارے پاس جب بھی تنوین آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اسماء ہیں یہ اعراب کے اندر آ رہے ہیں. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس 85% جو عربی کے الفاظ ہیں ان کے اوپر اسماء 85% ایسے ہیں جن میں ہمارے پاس تنوین آتی ہے. اور اب ہم جو نیکسٹ اس میں دیکھیں گے کہ اعراب کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یعنی چوتھی کوئی حالت نہیں ہو سکتی اعراب میں. کسی بھی اسم کی تین حالتیں ہوں گی، حالت رفع ہوگی، حالت نصب ہوگی اور حالت جر ہوگی. تین حالتیں ہوں گی اعراب کی، اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوں گی، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اس میں جیسے اگر ہم حامد کا ہی نام لے لیں تو حامدن حالت رفع کے ساتھ، حامدن حالت نصب کے ساتھ اور حامدین حالت جر کے ساتھ. پھر اسی طرح محمود کے نام کو اگر ہم لے لیں تو حالت رفع میں محمودن، حالت نصب میں محمودن اور حالت جر میں محمودن. یعنی یہ تین اس حالتیں ہیں، کنڈیشنز ہیں جن کے اندر ہمیں کوئی بھی اسم جو اعراب کے اندر آئے گا، اعراب کی کیٹیگری میں آئے گا، اس کو ہم ان تین حالتوں میں سے کسی بھی ایک حالت میں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، چوتھی کوئی اس کی حالت نہیں ہوگی. اس میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ابھی ہم نے دیکھا کلمہ میں، اذان میں اور درود شریف میں کہ محمد رفع کے ساتھ، محمدن نصب کے ساتھ اور محمدن جر کے ساتھ. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کے پاس فتحہ تنوین کسی بھی اسم کے آخر میں آئے گی تو اس کے آخر میں ہم ایک الف ایڈ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو جیسے تجوید کے کچھ قواعد کا بیسک قرآن مجید پڑھنے کا آئیڈیا ہوگا کہ اس میں جب بھی ہمارے پاس فتحہ تنوین آتی ہے تو ہم اس کو ایک الف کے ساتھ جو کہ اس کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں. جیسے اگر ہم حامدن کو پڑھیں، حامدن کے اوپر سٹاپ کریں تو حامدہ پڑھیں گے ہم اس کو، اور جو آخر میں اس کا الف ہے ایک، اس کے ساتھ ہم ایک فتحہ کو پڑھیں گے. تو یہ جو چیز ہے کہ لکھنے کے اعتبار سے جب بھی فتحہ تنوین ہوگی آپ نے اس کے بعد ایک الف کو ایڈ کرنا ہے. جیسے محمدن ہے تو دال کے بعد الف ایڈ ہوگا، محمودن ہے تو دال کے بعد ایک الف ایڈ ہوگا، حامدن ہے تو دال کے بعد ایک الف ایڈ ہوگا. جو فتحہ تنوین ہے وہ دال کے اوپر ہوگی اور ایک ایکسٹرا الف ہم ساتھ لکھیں گے جو کہ فتحہ تنوین کی وجہ سے آ رہا ہوگا. اب یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہیں کہ یا تو وہ ضمہ تنوین کے ساتھ ہوگا یا وہ فتحہ تنوین کے ساتھ ہوگا یا وہ کسرہ تنوین کے ساتھ ہوگا, تو اس گروپ اس اسم کے گروپ کا نام لکھ لیں آپ. اس کو ہم بولتے ہیں منصرف, یعنی ٹرمینالوجیکلی ہم اس کو بولتے ہیں منصرف. میم نون صاد را فا. میں ایک منٹ اس کو لکھتی ہوں. منصرف نام ہے ان اسماء کا جن کو ہم ان تینوں حالتوں میں تنوین کے ساتھ پروناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو کیونکہ آگے ہم اور اسماء کو بھی دیکھیں گے, کچھ اور کیٹیگریز بھی ہیں جو اعراب کے اندر آ رہی ہیں. یعنی اعراب تو ایک ٹاپک ہے نا, اس اعراب کے اندر آپ کو ڈفرینٹ چیزیں ملیں گی. جیسے ہم نے وسط کے اعتبار سے دیکھا تو اسم معرفہ ہے. ڈیفینیشن منصرف کی آپ کو مطلب اس طرح سے ڈیفینیشن ان اسماء کو ڈیفینیشن اس کی کوئی اس طرح سے ڈیفینیشن نہیں ہے, بلکہ آپ اس کو جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ جو اسماء تینوں حالتیں قبول کرتے ہیں وہ منصرف کے اندر آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ منصرف کی آپ کو ایک پہچان بالکل کلیئر ہوگی کہ آپ اس اسم کو منصرف کہیں گے جو کہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حامدو ہے, یعنی جو ایک کسرہ کے ایک غمہ کے ساتھ یا ایک فتحہ کے ساتھ یا ایک کسرہ کے ساتھ آئے, اس کو آپ منصرف کے اندر نہیں لے کے آئیں گے. منصرف کے اوپر ہمیشہ تنوین ہوتی ہے, یہ اس کی ایک علامت ہے جسے منصرف ہمیں بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے اوپر جب تنوین ہوگی تو ہم اس کو آرام سے منصرف کے اندر لے آئیں گے. جس کے اوپر اکیلی اکیلی حرکت ہے وہ منصرف کے اندر شامل نہیں ہوگا. ہاں جی, ہمیشہ جو بھی منصرف جو بھی تنوین کے ساتھ اسم آئے گا اس کو ہم منصرف کے اندر لے آئیں گے. ٹھیک ہے, اب جیسے میں نے آپ کو ایک رول بتایا ہے اسی منصرف کے قاعدے میں کہ جب آپ کے پاس فتحہ تنوین ہوگی تو فتحہ تنوین کے بعد آپ الف ایڈ کریں گے اس اسم کے آخر میں جو کہ فتحہ تنوین کی وجہ سے ہوگا. اس کی ہمارے پاس دو ایکسیپشنز ہیں, ان دو ایکسیپشنز کو اب آپ لکھیں کہ پہلی ایکسیپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس راؤنڈ تا کسی بھی اسم کے آخر میں آئے گی تو ہم اس کے آگے الف نہیں ایڈ کریں گے. یعنی فتحہ تنوین میں اس لفظ کے آگے ہم الف کو ایڈ نہیں کریں گے. جس میں جیسے آپ دیکھ لیں جنہ, جنتھن, جنتھن اور جنتن. جنتن میں آپ کے پاس الف ایڈ نہیں ہو رہا. یہ جو چیزیں ہیں ان کو اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ کلیئر ہو جائیں گی. جس کو کچھ امبیگوٹی ہے وہ اپنے کاپی میں سائز پہ لکھ لے کہ وہ کلاس کے بعد اس کو جب قرآن مجید میں دیکھے کہ فتحہ تنوین اینڈ میں آ رہی ہے, اسما فتحہ تنوین ہمیشہ اسما ہی کے اینڈ میں آتی ہے. جب بھی آپ فتحہ تنوین کو دیکھیں گی تو آپ کو اسما کے آخر میں ایک ایکسٹرا الف ملے گا, سوائے ان دو کیٹیگریز کے جو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں, جس میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پہلی کیٹیگری وہ ہے جس میں راؤنڈ تار ہے. تو آپ جب قرآن مجید میں ایسے الفاظ کو ڈھونڈیں گے جن کے اوپر راؤنڈ تا ہے اور راؤنڈ تا کے اوپر فتحہ تنوین ہے, اس کے آگے آپ کو الف نہیں لکھا ہوا نظر آئے گا. جیسے اس کی میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی, جنتھن, جنتن اور جنتین. پھر دوسری ایگزامپل میں امرأۃن, امرأۃن. اب یہاں پر امرأۃن جب آپ کریں گے تو راؤنڈ تا کے بعد آپ نے الف کو ایڈ نہیں کرنا. اور امرأۃن. پھر اس کی ایک اور ایگزامپل آپ دیکھیں, آیتن, آیتن اور آیتن. تو یہاں پر بھی آیتن میں آپ جو فتحہ تنوین ہے اس کے بعد الف کو نہیں لکھیں گے. جی سلاتن زکاتن، یہاں پہ بھی سلاتن اور زکاتن جب آپ فتح تنوین کے ساتھ ان کو لکھیں گے تو راؤنڈ تا کے بعد آپ نے الف ایڈ نہیں کرنا. یہ ہمارے پاس پہلی ایکسیپشن ہے جو ہم کس چیز کی ایکسیپشن دیکھتے ہیں کہ فتح تنوین کے بعد ہمارے پاس الف ایڈ نہیں ہوگا رائٹنگ میں. اسی میں اب آپ کے پاس دوسری جو ایکسیپشن آئے گی، پہلی ایکسیپشن راؤنڈ تا ہے، سیکنڈ ایکسیپشن ہے جب بھی الف کے بعد آپ کو حمزہ ملے گا، الف کے بعد حمزہ فتح تنوین کے ساتھ ملے گا تو اس کے آگے آپ نے الف کو ایڈ نہیں کرنا رائٹنگ میں. جیسے اس کی ایگزامپل سماعن، سماعن میں سین میم حمزہ اور حمزہ کے اوپر بما تنوین. سماعن، سماعن جیسے ہے، اس میں اگر حمزہ کے اوپر بما تنوین ہوگی تو ہم اس کے آگے اگر سما ان ہم بولیں گے یعنی حمزہ کے اوپر بما تنوین لکھ دیں گے تو ہم اس کے آگے الف ایڈ نہیں کریں گے. دوسری ایکسیپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ جب بھی الف کے بعد آپ کو حمزہ کسی بھی اسم کے آخر میں ملے گا تنوین کے ساتھ تو آپ نے اس میں الف ایڈ نہیں کرنا فتح تنوین کی صورت میں. جو لفظ ابھی میں نے لکھا ہے لاسٹ میں سما ان، اگر وہ آپ کو فتح تنوین کے ساتھ ملے گا حمزہ، جو اینڈ میں حمزہ آ رہا ہے وہ اگر آپ کو فتح تنوین کے ساتھ ملے گا تو اس کے بعد آپ رائٹنگ میں الف کو ایڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو پہلی ایکسیپشن کیا ہے راؤنڈ تا، اور دوسری ایکسیپشن ہے اسم کے آخر میں جب آپ کو الف کے ساتھ حمزہ ملے گا. اب یہاں پہ بھی سین میم الف اور حمزہ ہے، یعنی اگر ہم اس کا جو لاسٹ پورشن ہے اس اسم کا دیکھیں، الف اور حمزہ، الف اور حمزہ میں یہ انڈیکیشن ہے کہ اگر آپ کو کسی اسم کے آخر میں الف اور حمزہ مل رہا ہے اور حمزہ کے اوپر فتح تنوین ہے تو آپ نے اس کے بعد الف ایڈ نہیں کرنا رائٹنگ میں. یہ اصل میں بات آپ کے پڑھنے سے ریلیٹڈ نہیں ہے کیونکہ یہ پڑھنے پہ کوئی ایسا افیکٹ نہیں ڈالتی، لیکن یہ ایک رائٹنگ کی چیز ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس فتح تنوین کے آخر میں الف کو ایڈ کرنا ہے اور کس فتح تنوین کے آخر میں الف کو ایڈ نہیں کرنا. دو ایکسیپشنز ہیں جن میں ہم نے ایڈ نہیں کرنا، راؤنڈ تا اور جب اسم کے آخر میں ہمیں الف اور حمزہ ملے. ٹھیک ہے، یہاں تک اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو وہ سوال کر دیں. ٹھیک ہے، اب تک جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس میں ہمارے پاس اعراب کی اعراب کے اعتبار سے جو اسم کی حالتیں ہیں وہ تین تھیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. ہاں جی السلام علیکم، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. اس میں جیسے ہم نے منصرف کو پڑھا تو منصرف میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ منصرف اسماء کے اوپر ہمیشہ تنوین آتی ہے اور منصرف اسماء آپ کو تین حالتوں میں ملتے ہیں، دمہ تنوین، فتح تنوین اور کسرہ تنوین کے ساتھ. تو اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں کہ کچھ اسماء ہمارے پاس، یہ جو منصرف اسماء ہیں یہ زیادہ تر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تقریباً 85% اسماء ایسے ہیں جو منصرف کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں. اب آپ کچھ ایسے اسماء ہیں جو ہمیں ایک حرکت کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی ان کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، ایک حرکت کے ساتھ ملیں گے. یہ اسماء جو ہیں یہ 13% ہے، یعنی جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ 85% اسماء ایسے ہیں جن کے اوپر تنوین آتی ہے اور وہ تین حالتوں میں ہوتے ہیں. اب جس کیٹیگری کی ہم بات کر رہے ہیں وہ 13% ہے, 13% ہے, اور وہ تین حالتوں میں نہیں ہوتے بلکہ دو حالتوں میں ہوتے ہیں. یعنی آپ کو یا وہ حالت رفع میں ملیں گے یا وہ حالت نصب میں ملیں گے, اور اگر وہ حالت جر میں ہے بھی تو بھی وہ فتحہ کے ساتھ ہی ہوں گے. اس میں میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں جس سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. جیسے ابراہیم ہے تو ابراہیم میں آپ کو حالت رفع میں ابراہیم ملیں گے, حالت نصب میں ابراہیم ہوں گے, اور حالت جر میں ابراہیم ہوں گے. یعنی آپ اگر قرآن مجید میں یا کہیں پر بھی دیکھیں گے ابراہیم کا ورڈ اگر حالت جر میں آ رہا ہے, یعنی فرض کریں کہ کوئی بھی جملے کی مناسبت سے ایسی کنڈیشن بن رہی ہے کہ ابراہیم حالت جر میں ہے, تو بھی ان کے اوپر ابراہیمی نہیں ہوگا بلکہ ابراہیما ہوگا. جی ایگزیکٹلی, یہ تنوین اور کسرہ قبول نہیں کرتے, یہ جو اسما ہے 13% اسما, اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ پہلی والی کیٹیگری کے الٹ ہیں, ان کو ہم غیر منصرف اسما کہتے ہیں. پہلی والی جو کیٹیگری ہم نے تنوین والی پڑھی تھی اور تین حالتیں تھیں اس کی, وہ منصرف اسما تھے, وہ زیادہ پرسنٹیج ہے ان کی. اور یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے یہ ہمارے پاس غیر منصرف اسما کی ہوتی ہے, ان کے اوپر تنوین نہیں آتی, اور یہ ہمیں دو حالتوں میں ملتے ہیں, ان کی تین حالتیں نہیں ہوتی, یہ دو حالتوں میں ہوتے ہیں. حالت رفع میں آپ کو ابراہیم ملیں گے, حالت نصب میں ابراہیم, اور حالت جر میں ابراہیم, یعنی فتحہ کے ساتھ. حالت جر میں جیسے ہمیں پتا ہے کہ جر زیر کو بولتے ہیں, لیکن ہمیں اس کے باوجود ابراہیم ہی ملیں گے کیونکہ یہ دو حالتوں میں پائے جاتے ہیں, ضمہ اور فتحہ کی حالت میں, کسرہ ان کے اوپر نہیں آتی. اوکے, میں اس کی تھوڑی کیٹیگریز آگے بتاتی ہوں, پھر اس کے بعد میں آخر میں آپ سے پوچھوں گی کہ سمجھ آئی یا نہیں, تو پھر اگر انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہوا تو دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے. یہ جو اسماء ہیں, جیسے ہمیں پتا ہے کہ جو منصرف ہیں ان کو جج کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ اسماء میں جن کے اوپر بھی تنوین ہوگی, اور اصل میں ہوتی ہی تنوین اسماء کے اوپر ہے, تو جو بھی آپ کو ملیں گے تنوین کے ساتھ قرآن مجید میں الفاظ کلمات, آپ بہت ایزیلی ان کو منصرف کی کیٹیگری میں لا کے ان کی حالت بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ فتحہ ہے یا کسرہ ہے یا ضمہ ہے, حالت رفع ہے, نصب ہے یا جر ہے. اب ہم جیسے اگر منصرف اسماء کو غیر منصرف اسماء کو دیکھیں, جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ تنوین اور کسرہ قبول نہیں کرتے, تو ان میں ہمیں کچھ کیٹیگریز ملتی ہیں, یعنی کچھ پوائنٹس آپ لکھ لیں کہ جس جو کچھ اسماء ایسے ہیں جو ان کیٹیگریز میں ہوں گے تو وہ غیر منصرف ہوں گے. اس میں سب سے پہلی کیٹیگری آتی ہے انبیاء کے ناموں کی, یعنی اکثر انبیاء کے نام ایسے ہیں جو کہ غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف کا کیا مطلب ہے کہ وہ نہ تو کسرہ قبول کرتے اور نہ ہی تنوین. اس میں جیسے ایک ایگزامپل تو حضرت ابراہیم کے نام کی ہے کہ ابراہیما ابراہیمو, یہ دو کنڈیشنز میں آتے ہیں. اگر یہ حالت جر میں ہوں گے بھی تو بھی یہ ابراہیما ہی آئیں گے, یعنی آخر میں فتحہ ہی ہوگی. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اسماعیلو اور اسماعیلا, اگر حضرت اسماعیل کا نام حالت جر میں ہوگا تب بھی یہ اسماعیلا ہی ہوگا, یہ کسرہ کے ساتھ نہیں آئے گا. اسی طرح داوودو داوودا اور داوودا, حالت جر میں بھی داود علیہ السلام کا نام داوودا ہی ہوگا. اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونسو یونسا, اور حالت جر میں بھی یونسا ہی لکھا جائے گا. پھر یوسفو, حضرت یوسف علیہ السلام کا نام یوسفا, اور حالت جر میں بھی یہ یوسفا ہی لکھا جائے گا. اس میں جیسے انبیاء کے جو اکثر نام ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں, اور ایک ایکسیپشن جس کو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں منصرف کے اندر, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, کہ وہ تینوں حالتوں میں ہمیں ملتے ہیں, فتحہ تنوین کے ساتھ بھی, ضمہ تنوین کے ساتھ بھی, کسرہ تنوین کے ساتھ بھی. یعنی وہ منصرف اسماء میں آ رہے ہیں اور وہ جر بھی قبول کرتے ہیں اور تنوین بھی قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, یہ بھی منصرف اسماء میں آتے ہیں, یہ غیر منصرف اسماء میں نہیں آ رہے. تو جیسے جو میں نے پہلے انبیاء کے نام بتائے تھے ابراہیم اسماعیل داؤد یونس، یوسف، ایوب، یہ جو انبیاء کے نام ہیں یہ آپ کو تنوین کے بغیر ملیں گے اور جر کو قبول نہیں کریں گے، جر کی حالت میں بھی یہ فتحہ ہی کے ساتھ آپ کو ملیں گے. پہلی کیٹیگری انبیاء علیہ السلام کے اکثر ناموں کی ہے. دوسری کیٹیگری کو ہم اگر دیکھیں تو وہ عربی کے جو مونس اسما ہیں، یعنی عربی اسما میں جو عورتوں کے لیے اسما استعمال ہوتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ علیہ السلام کا نام ہے رضی اللہ عنہا عائشہ تو، منصرف نہیں غیر منصرف، کیونکہ منصرف کو ہم دیکھ چکے ہیں وہ تنوین کے ساتھ آتے ہیں، جو غیر منصرف ہے وہ تنوین قبول نہیں کرتے. اور اس میں آپ لکھیں اکثر انبیاء کے نام، اکثر انبیاء کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں جو کہ نہ تو تنوین قبول کرتے اور نہ ہی کسرہ قبول کرتے ہیں. پھر اس میں جیسے اگر ہم سیکنڈ کیٹیگری جیسے میں آپ کو ڈیفائن کری تھی، تو عربی زبان میں جو عورتوں کے نام ہیں مؤنس اسماء اعلام ہیں وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ عائشہ تو، یہ تنوین قبول نہیں کرتا نام اور نہ ہی جر قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے فاطمہ تو، حفصہ تو، زینب، خدیجہ تو، یہ تمام نام نہ تو کسرہ کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی تنوین کو. عائشہ تو، فاطمہ تو، حفصہ تو، زینب، خدیجہ تو. پھر اس میں آپ تھرڈ کیٹیگری دیکھ لیں، مردوں کے نام جو کہ گول تا کے اوپر اینڈ ہو رہے ہیں، جیسے اسامتو، اسامتا، اور حالت جر میں بھی یہ اسامتا ہی رہیں گے. پھر طلحتو، طلحتا، اور حالت جر میں بھی یہ طلحتا ہی ہوں گے. حذیفتو، حذیفتا، اور حالت جر میں بھی یہ حذیفتا ہی ہوں گے. اور پھر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام حمزتو، حمزتا، اور حمزتا، یہ بھی گول تا کے اوپر اینڈ ہو رہے ہیں مردوں کے ناموں میں سے. یہ نہ تو جر قبول کرتے اور نہ ہی تنوین، حالت جر میں بھی یہ آپ کو فتحہ ہی کے ساتھ ملیں گے. اور پھر فورتھ کیٹیگری میں مردوں کے وہ نام جو کہ الف نون کے اوپر ختم ہو رہے ہیں، عثمان، حضرت عثمان کا جو نام ہے رضی اللہ عنہ، اس میں یہ آپ کو کسرہ کے ساتھ نہیں ملے گا، عثمانو اور عثمانہ، عثمانی نہیں ملے گا آپ کو، الف نون کے ساتھ یہ اینڈ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے عدنان، عدنانو، عدنانہ، اور کسرہ کی حالت میں بھی آپ کو عدنانہ ہی ملے گا. پھر اسی طریقے سے جو فرشتوں کے نام ہیں وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. ففتھ نمبر پہ ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے کہ جو فرشتوں کے نام ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی وہ نہ تو کسرہ قبول کرتے ہیں حالت جر میں اور نہ ہی وہ تنوین کے ساتھ آتے ہیں، جیسے جبریلو، جبریلا، اور حالت جر میں بھی جبریلا ہی رہتے ہیں. پھر میکالو، حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام میکالا، اور حالت جر میں بھی میکالا ہی ہوتے ہیں. پھر اسرافیلو، اسرافیلا، اور حالت جر میں بھی اسرافیلا ہی ہوتے ہیں. پھر دو فرشتوں کے نام جو کہ ہمارے پاس سورۃ البقرہ میں آتے ہیں، ہاروتو اور ماروتو، یہ حالت جر میں فتحہ کے ساتھ ہی ملتے ہیں، ہاروتا اور ماروتا. اگر یہ حالت جر میں آئیں گے تو بھی یہ فتحہ کے ساتھ ہی ہوں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں شہروں کے نام، شہروں کے ناموں میں مکہ تو، جو کہ حالت جر میں ہوگا تو بھی آپ کو فتحہ کے ساتھ ہی ملے گا، مکہ تھا، یہ جر قبول نہیں کرتا اور نہ ہی تنوین اس کے اوپر آتی ہے. اور اسی طریقے سے پاکستان، پاکستانو، پاکستانہ، حالت جر میں بھی پاکستانہ ہی رہے گا کیونکہ یہ ملکوں اور شہروں کے ناموں میں آ رہے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم عراق کو دیکھ لیں تو عراقو، عراقہ، اور حالت جر میں بھی عراقہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے، ये हमारे पास छह कैटेगरीज हो गई। फिर इसके बाद जो सातवीं कैटेगरी है उसमें हमारे पास कुछ ऐसे नाम है जो मुतफरक अस्मा है। इसमें जैसे इबलीस का नाम है वो कसरा के साथ नहीं आता, या हजरत उमर रबी अल्लाहु अन्हु का नाम है वो कसरा के साथ नहीं आता। हालत जर में भी आपको फतहा के साथ ही मिलेंगे, यानी हालत जर में अगर इबलीस का नाम आएगा तो इबलीस सा ही होगा और उमरा ही होगा। और इसी तरीके से फिरौन, फिरौन का नाम भी जो है वो कसरा के साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। और इसमें फिर हमारे ये अब पॉइंट आपको समझ आ गया, जो हमने गैर मुंसरिफ का जो हमने टॉपिक पढ़ा है कि वो हालत जर में भी कसरा के साथ नहीं आते बल्कि फतहा के साथ ही आते, उस पर तनवीन नहीं होती। इन अस्मा की जो तादाद है वो तकरीबन 13% है और इनको हम गैर मुंसरिफ के नाम से पहचानते हैं। और इसकी हमने कोई 7 कैटेगरीज पढ़ ली और इन 7 कैटेगरीज में आपको एक चीज कॉमन मिली होगी, जो नाम है वो ज्यादातर हमें गैर मुंसरिफ मिल रहे हैं, यानी ना तो वो कसरा के साथ आते हैं और ना ही वो तनवीन के साथ आते हैं। मुतफरिक नेम्स, ओके, ये जो मुतफरिक नेम्स हैं इसमें दो तीन एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, जैसे इबलीस का नाम है, हजरत उमर अलैहिस्सलाम रबी अल्लाहु अन्हु का नाम है और फिरौन का नाम है। ये तीन नाम है जो कि कसरा के साथ नहीं आते, ठीक है। यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई हो तो हम फिर इसका लास्ट पॉइंट देखें, एराब का। ठीक है, कि जैसे हमने एराब में देखा था कि जो हमारे पास पहली कैटेगरी है वो मुंसरिफ अस्मा की है, फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो गैर मुंसरिफ अस्मा की थी, और अब हमारे पास कुछ ऐसे अस्मा हैं। पहली वाली कंडीशन में हमने मुंसरिफ अस्मा में क्या देखा था कि वो तीनों हालतों के साथ आते हैं, जो गैर मुंसरिफ है वो दो हालतों के साथ आते हैं। अब हमारे पास तीसरी कैटेगरी है जो सिर्फ एक ही हालत में होती है, यानी या तो वो रफ की हालत में होगी तब भी वो एक ही नाम है जो रफ में, जर में और नसब में इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही कम परसेंटेज है इनकी, 2% है, 2% अस्मा ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हाजा जो कि इसम इशारा है, हाजा ये हालत रफ में होगा तब भी हाजा होगा, हालत नसब में होगा तब भी हाजा होगा, हालत जर में होगा तब भी हाजा होगा, यानी ये तीनों हालतों में इसकी एक ही तरीके के साथ हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। फिर हमारे पास जो आज की एग्जांपल्स में भी, हमारे पास आज के लेसन में भी एक वर्ड आया था, दालिका, दालिका ये भी हालत रफ, हालत नसब और हालत जर में दालिका ही रहेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है अल्लज़ी, ये भी हमारे पास हालत नसब, हालत जर, हालत रफ में अल्लज़ी ही रहेगा। अब इसमें अगर आपको कोई चीज थोड़ी सी टफ लग रही हो तो उसको अपने माइंड पे बिल्कुल हावी ना होने दें, क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जो हम इंग्लिश में पढ़ते आए हैं। जैसे अगर आप फॉर्म्स को देखें तो जब शुरू में हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमें फॉर्म्स पढ़ाई जाती हैं, जिसमें कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनकी डिफरेंट शक्लें बन जाती हैं। फिर बाज दफा क्या होता है, जैसे अगर आप हेल्प की एग्जांपल लें तो हेल्प, 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 यानी हेल्प की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपको मिलेगी HELP, फिर सेकेंड फॉर्म आपको ईडी के इजाफे के साथ मिलेगी हेल्प, और तीसरी भी आपको हेल्प ही मिलेगी। तो यानी आप अगर हमने जो गैर मुंसरिफ अस्मा देखें उसमें हमारे पास हालत नस्ब और हालत जर बिल्कुल सेम एक ही उसमें आ रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं, हम थोड़ा बोलना सीखते हैं, थोड़ा और ग्रामर के रूल्स वगैरह, जो इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम उनके रूल्स सीखते हैं तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर हेल्प आ रहा है. तो अब ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है उसको हम रिकग्नाइज करना आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं. हर चीज हम एक स्टेप पे नहीं सीख लेते. तो अभी हो सकता है आपको ये चीजें कंफ्यूज कर रही हूँ कि अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम अगर फतह के साथ आ रहा है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये नसब है कि ये डर है. तो वो चीज दूसरे नंबर की बात है. अभी आपने सिर्फ इस चीज को समझना है कि जो गैर मुनसरफ अस्मा है वो हमारे पास दो हालतों में आते हैं, दम्मा की सूरत में और फतहा की सूरत में. अगर वो जर में भी आ रहे हैं तो भी वो फतहा में आएंगे. जो उसकी रिकग्निशन है वो इंशाल्लाह बाद में जब हम और चीजें पढ़ेंगे, ग्रामर की बाकी सारे रूल्स को पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो सब चीजें हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी. और इसी तरीके के साथ हमारे पास इंग्लिश ही की जबान में एक एग्जाम्पल है. रीड, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हमें रीड ही मिलती है. रीड, रेड, रेड. प्रोनंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो सेम रहते हैं. और इसमें भी फिर अगर हमें तीनों फॉर्म्स के डिफरेंस के साथ हमें तीन जुमले मिले रीड के, तो हम उसको पहचान लेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है. तो इसी तरीके के साथ ये जो चीजें हैं ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पता चलेंगी कि ये अब जब जुमले में इस्तेमाल हो रहा है तो ये हालत रफ है या नसब है या जर है. तो अभी आप उनकी पहचान के यानी उसमें किस्से में ना पड़े. अभी आपको सिर्फ जज करना आना चाहिए कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ कौन से अस्मा है, फिर मबनी किस कैटेगरी में कौन से आ रहे हैं. तो सिर्फ इन अल्फाज के ऊपर ध्यान दें जो एक जुमले की तरकीब और उस जुमले को समझने की चीजें हैं. वो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी चीजें आपके सामने क्लियर होंगी तो वो सब चीजें भी इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएंगी. यहाँ पर हमारा इराक का टॉपिक खत्म हो गया है. हम लोगों ने इसके मुतालिक जितनी सारी चीजें थी वो सब पढ़ ली है. अब अगर किसी को कोई भी इसके बारे में चीज समझनी हो, कोई भी चीज क्लियर ना हो तो वो सवाल कर सकता है. अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है. इसकी जो एप्लीकेशन है वो इंशाल्लाह फिर अभी हमारे पास टाइम नहीं रहा, उसकी एप्लीकेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे. लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दे दूं ताकि हम नेक्स्ट क्लास के शुरू में इसको देख लें. सूरतुल बकरा की आप लोग सिक्स आया से लेकर 17th आया तक आप लोग सिर्फ मुनसरिफ अस्मा, क्योंकि मुनसरिफ अस्मा बहुत आसान है उनको जज करना. जो भी आपको लफ्ज, अब मैं ये नहीं कह रही कि इस्म, क्योंकि ये भी पहचान करना कि क्या कौन सा लफ्ज इस्म में आ रहा है, कौन सा फेल की कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा हर्फ की कैटेगरी में आ रहा है, थोड़ा सा अभी ट्रिकी है. हम अभी बहुत ही बिगिनिंग स्टेप में है. तो यहां पर आपने सिर्फ जज ये करना है 6 से लेकर 17 आयात के दरमियान में कि जो भी लफ्ज आपके पास तनवीन के साथ आ रहा है उसको आपने लिख लेना है अलग से और उसकी हालत के साथ. या आप तीन कैटेगरीज बना सकती हैं, हालत रफ की एक कैटेगरी बना सकते हैं, हालत नसब की एक कैटेगरी बना सकते हैं और हालत जर की एक कैटेगरी बना सकते हैं. और उसमें अल्फाज को आप लिख सकते हैं कि जो भी दम्मा तनवीन के साथ आ रहा है उसको आप एक लाइन में लिखें, फिर जो भी फतहा तनवीन के साथ आ रहा है उसको आप एक लाइन में लिखें, और जो भी कसरा तनवीन के साथ आ रहा है उसको आप एक लाइन में लिखें. तो इस तरीके से आप लोगों ने 6th आया से लेकर 17th आया तक इन सबको लिखना है. ठीक है, सॉरी ये मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रही. ये हुस्ना कुबरा और सुगरा. ओके ओके जी, एग्जैक्टली. क्योंकि ये तीनों हालतों में आपके पास असल में ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया. मैंने राइट किया हुआ था लेकिन ये मिस हो गया. एग्जैक्टली ये जो है ये हुस्ना खुबरा और ये जो सुगरा है या मूसा ईसा यहया, ये जो नेम्स हैं ये आपके पास मबनी अस्मा में आएंगे जो कि हमारे पास 2% हैं. जो तीनों हालतों में आपके पास एक ही उनका नाम रहता है, वो चेंज नहीं होते. تو یہ زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ جب ہم مؤنث کا ٹاپک پڑھیں گے تو اس میں ان سب تینوں یہ جو موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ اس طرح کی اندنگ کے ساتھ ہیں یہ آپ کو زیادہ ریکگنیشن ان کی آسان ہو جائے گی اور یہ آپ کے پاس تھرڈ کیٹیگری میں آتے ہیں. 2% جو ہم نے لاسٹ میں پڑھی ہے مبنی اسماء کی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اعراب کو اعراب میں ہم نے سب سے پہلے کیا چیز پڑھی, منصرف اسماء پڑھے جو کہ تین حالتوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم نے جو سیکنڈ کیٹیگری پڑھی وہ غیر منصرف اسماء کی تھی جو کہ صرف دو حالتوں میں ہمارے پاس آتے ہیں, وہ حالتیں جر کو قبول نہیں کرتے. پھر ہم نے جو تیسری کیٹیگری اس کی دیکھی وہ کیا تھی, مبنی اسماء تھے جو کہ تینوں حالتوں میں ایک ہی ان کا ایک ہی طریقے کے ساتھ ہم ان کو بولتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں اپنی کلاس کا انشاءاللہ. ہاں جی, جو مبنی اسماء ہیں وہ 2% ہے تقریباً. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا واحسن الجزاء بشرى, بارك الله فيكم. الحمد للہ, بہت اچھا آپ نے سمجھایا, بہت کلیئر ہو گیا ہم سب کو نا. آپ بتائیے, آپ سب کو کلیئر ہے آج کا ٹاپک جو ہمیں پڑھایا سسٹر بشرا نے؟ بتائیے شابش. الحمد للہ کلیئر ہے نا, الحمد للہ. چلیے آپ سے کوئک دو تین باتیں پوچھ لوں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کا فہم کتنا اچھا رہا اور آپ کو کتنا ابزارب ہوا. جی مجھے یہ بتائیے, اگر میں آپ سے کہوں کہ اعراب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں, تو رائٹ اور رانگ, یس اور نو؟ شابش بتائیے. ٹھیک ہے, الحمد للہ ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اعراب کی کتنی حالتیں ہیں, کتنی قسم ہیں؟ اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی کتنی ٹائپ ہیں, تین ہیں. کون کون سی ہیں شابش, کون کون سی حالتیں ہیں؟ رفع, رف, نصب اور جر. الحمد للہ شابش. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو عربک رائٹنگ رول ہے, اب ویسے تو آپ کو پتا ہے نا کہ عربک کے اندر جب ہم لکھتے ہیں حامدن یا جسے کہا جائے حامدن یا حامدن, تو جب ہم جسے کہا جائے فتح کی تنوین لکھتے ہیں تو اس وقت کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ جی شابش, فتح کی تنوین کے وقت الف کا اضافہ کرتے ہیں. لیکن وہ کون سی دو کنڈیشنز ہیں جس میں جس وقت ہم الف کا اضافہ نہیں کریں گے فتح کی تنوین کو لکھتے وقت؟ وہ گولتا, شابش الحمد للہ. جی گولتا ہو جائے گا اور الف اور حمزہ. تو پھر شیون کے اندر بھی کیا الف کا اضافہ ہوگا؟ اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ شیون کے اندر الف کا اضافہ ہوگا, نو. جی کچھ کہہ رہے ہیں ہوگا, کوئی کہہ رہے نہیں ہوگا, نہیں ہوگا نا. دیکھیں حمزہ تو آیا ہے لیکن حمزہ سے پہلے یا ہے نا, شیون ہے نا, شیون میں تو کیسے ہو سکتا ہے نا. الحمد للہ ہم نے کیا پڑھا, الف اینڈنگ پر ہو اور اس کے سب سے لاسٹ میں حمزہ ہو اور اس سے پہلے الف ہو. الحمد للہ کلیئر ہے نا. اچھا مجھے بتائیے, منصرف اگر میں کہوں کہ یہ تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے, یعنی ان پر تینوں طرح کی تنوین آتی ہے, فتح کی, دمہ کی اور کسرہ کی, تو ٹھیک ہے یہ جملہ میرا؟ جی الحمد للہ. جی شیون میں یا ہے نا, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ الف کا اضافہ نہیں کریں گے نا. اگر آپ شہناز دیکھیے کہ شیون ہم نے کیا پڑھا کہ الف کا اضافہ کب کیا جائے گا, جب اینڈ پر حمزہ آئے اور حمزہ سے پہلے الف ہو نا. جیسے آپ نے دیکھا نا سماؤن کو دیکھا نا, الحمد للہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں ان پر کیا دو چیزیں نہیں آتی, یعنی وہ کتنی حالتوں میں ہوتے ہیں؟ شاباش, دو. جی الحمد للہ. تو اگر میں آپ سے کہتی ہوں آدم, آدما, آدما, تو میں نے صحیح اس کی گردان کی ہے, آدم, آدما اور آدما. الحمد للہ. جی تنوین اور کسرہ نہیں آتا, شاباش. تنوین اور کسرہ نہیں آتا تو اس کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ فتح اور دمہ ہی رہ جاتا ہے نا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں رہ جاتا. لیکن مبنی کیا ہوتا ہے, کیا اس کی صرف ایک ہی شکل ہوتی ہے یا اس کی بھی ڈفرینٹ شکلز ہوتی ہیں؟ جی ایک ہی ہوتی ہے نا, الحمد للہ. اور آپ نے دیکھا اس کے اندر حاضہ, ذائقہ, الزیب ہے نا, یہ سارے کیا ہیں, یہ سارے مبنی اسماء کے اندر آتے ہیں. الحمدللہ. اور یہ بتائیں جو ہمارے پاس منصرف اسماء ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہیں, کتنے پرسنٹیج ہیں جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ یہ منصرف ہے؟ 85. اور غیر منصرف کتنے؟ شاباش 13. اور ہمارے پاس مبنی اسماء کتنے ہیں؟ 2%. بارک اللہ, آپ کو پورا یاد ہے الحمدللہ. ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک یاد ہے کسی کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ شاباش. ہوم ورک 6 to 17 آیا سورہ البقرہ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اونلی منصرف اسماء کو چننا ہے, ٹھیک ہے؟ اور جیسے سوال پہلے بھی سسٹر نے کیا تھا کہ منصرف وہ اسماء ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور آپ نے انشاءاللہ دیکھنا ہے, اور تنوین اس کی نشانی ہے. جیسے آپ کتابن کتابن کتابن, تو انشاءاللہ یہ نشانی ہے کہ تنوین آپ اس کو دیکھیں گے, اور مسٹ ہے کہ اسما تنوین کے ساتھ آتی ہے. تو الحمدللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا ہوم ورک نا. جی الحمدللہ. جی منصرف فائنڈ آؤٹ کرنا, ٹھیک ہے. چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرا سب کے لیے رہنا, تو انشاءاللہ ہوم ورک کے ساتھ آئیے گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکے نا. جی الحمدللہ. جی آپ ایک چھوٹا سا ہوم ورک رہ گیا تھا بخاری کا, جو کہ آپ پلیز اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے کہ ہوم ورک بخاری کا یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ٹارگیٹ رکھا ہے کہ ہر انشاءاللہ ویک ایک حدیث کو یاد کریں گے. تو آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آج کی پہلی حدیث جو آپ نے کی حدیث نمبر 240 وہ آپ نے یاد کر کے آنی ہے نیکسٹ کلاس تک. کتنے لوگ ہیں جو کریں گے 240 حدیث کو یاد؟ بہت چھوٹی سی ہے, بہت چھوٹی سی, تین جسے کہا جائے تین بھی نہیں, ایک لائن کی حدیث ہے انشاءاللہ. تو آپ یہ دیکھیے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ بہت اچھی جسے کہا جائے کیٹیگری بتائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انشاءاللہ اس کیٹیگری میں چلے جائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا کورس جب اتنی حدیث یاد کر لیں گے نا. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے, آپ نے یاد کر کے آنی ہے. اور ساتھ ساتھ رجسٹریشن کے حوالے سے آپ کے جو کنسرن ہے, تو اگر آپ میں سے کسی کو آئی ڈی نہیں ملی ہے تو سسٹر اپنا رجسٹریشن کا جو پورا جو اس کا جو لیول ہے اس کو کمپلیٹ کیجیے. آپ نے یقیناً ایک لیول کیا ہوگا, کہنے کا مقصد ہے فارم بھرا ہوگا, آگے فیس کا مرحلہ رہ گیا ہوگا. تو جب آپ کی کمپلیٹ رجسٹریشن ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو آئی ڈیز مل جائیں گے, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. اسٹیپ ٹو کو کمپلیٹ کر دیجیے. جزاک اللہ عثمان, جزاک اللہ. جی جی ٹائم چینج ہو گیا, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ٹائم چینج ہو گیا انشاءاللہ. تو یو ایس اے ٹائم کے مطابق آپ کی ویسے ہی ٹائم جسے چینج ہوا ہے 10:30 to 12:30 آپ کی کلاس ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے کنسرن ہیں, آپ کو بکس بھی ہیں, آپ کی بک انشاءاللہ ہمارے پاس بلاگ ہے, بلاگ پہ انشاءاللہ اپلوڈ کر دی گئی ہے. جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں جن کو آئی ڈی ایشوز کر دی گئی ہے ان کو انشاءاللہ میل کر دیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی میل کیا جائے تو آپ رجسٹریشن کو کمپلیٹ کر لیجیے تاکہ آپ کو بھی انشاءاللہ وہ آپ کو دے دیا جائے لائک نا. جی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا و احسن الجزا. اوکے اوکے انشاءاللہ آپ اپنے یورپ ٹائم کے حساب سے دیکھیے گا, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن کثیرا و احسن الجزا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس میں آپ کو پی ڈی ایف کے لنکس مل جائیں گے بکس کے نا, آپ کی تجوید کے, آپ کی گرامر کے انشاءاللہ بلاگ پہ ڈال دیا جائے گا, اور رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ کو انشاءاللہ بلاگ کا لنک انشاءاللہ ای میل کر دیا جائے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.